لا یبغی یعنی بغا یبغی منے حد سے بڑھنا تجاوز کرنا وہ دونوں حد سے آگے نہیں بڑھتے, یعنی دریاؤں کی طرف یہ اشارہ ہے کہ وہ اپنی اپنی حد پہ رہتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تم اپنے پروردگار کی, تم دونوں اے مخاطبو اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور آگے فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, یہ منہما بھی دریاؤں کے لیے آیا تثنیہ کا صیغہ, بینہما والا بھی پھر صیغہ تثنیہ کے یلتقیان یبغیان, یہاں آیا یخرج منہما اللؤلؤ, نکلتا ہے ان میں سے, اور یخرج کا آگے فائل ہے اللؤلؤ والمرجان, لؤلؤ موتی واحد ہے, اللؤلؤ موتی کی جنس یعنی ہر قسم کے موتی کہہ لیں, والمرجان اور مرجان اس میں سے نکلتا ہے. مرجان دوائیوں میں تو جو پڑتا ہے یہ خاص طرح کا کوئی معلوم ہوتا ہے, کوئی سمندری پودا ہوتا ہے جو خشک ہو جاتا ہے, سرخ رنگ کا ہوتا ہے, عام طور پر دل وغیرہ کی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں حکما, بہرحال رنگ اس کا خوبصورت ہوتا ہے, ممکن ہے کسی اور ڈیکوریٹو پرپز کے لیے استعمال ہوتا ہو, یہ ہمیں تو نہیں معلوم. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ مرجان کا بھی مادہ تو وہی میم رے جیم ہی بنے گا, اور فعلان کا وزن صاف ہے, لیکن اس کا وہ مرج یا امرو جو جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑنا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر بعض کہتے ہیں جی یہ کوئی عربی کا لفظ ہی نہیں ہے, ویسے اس طرح سے آ گیا ہے. بہرحال یہ ایک سمندری ممکن ہے کوئی جانور کا جسم ہو جیسے سپنج ہوتا ہے, اصل کے بارے میں میں نہیں کچھ کہہ سکتا. مونگا شاید کہتے ہو, ممکن ہے اس کا ایک نام یہ بھی ہو, لیکن عام حکیموں کے عام مرجان کے نام سے ملتا ہے, سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی اکٹھا ڈھیر سا ہے اور اس میں باریک باریک نالیاں ہیں جیسے, یہ ممکن ہے کسی جانور کا جسم ہو یا کوئی سمندری نباتات ہو, یہ میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ بعض جانوروں کے جسم بھی ہے نا, سپنج جو ہوتا ہے یہ کسی جانور کا جسم ہوتا ہے سمندری کا, اور سمندر میں کوئی نباتات, نباتات تو کیا ہوگی, جانور نباتات کی نمونے کی شکل کے ہوتے ہیں. بہرحال مرجان جانی پہچانی ایک چیز ہے, اس کا کوئی ڈیکوریٹو پرپز ہے یا نہیں یہ ہمیں نہیں معلوم, ممکن ہوتا ہو, لیکن دواؤں میں اس کی تاثیر بڑی ہوتی ہے, یہ گرمی کی دواؤں کے لیے اور دل کی دواؤں کے لیے مرجان کشتہ بھی بناتے ہیں حکما اور ویسے استعمال کرتے ہیں, وہ مراد ہے. تو لولو کے ساتھ ذکر کیا دونوں سمندر سے نکلنے والے ہیں, وہ سیب سے نکلتا ہے یہ ویسے نکلتا ہے. اب یہ کون سے دریا مراد ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے, یہ کیا مراد ہے, کیا سمندری رویں مراد ہیں؟ یہ بھی تو سمندر کا ایک عجیب فنومنا ہے نا کہ سمندر میں دریا چل رہے ہیں, کنارے کا پانی کھڑا ہے, درمیان والا ایسے ہی جا رہا ہے جیسے دریا بہتا ہے زور سے, اوشن کرنٹس ہیں, اور ہم نے عام جغرافی میں آٹھویں دسویں میں سارے یاد کرتے تھے فلاں فلاں فلاں, وہ بھی تو ایک عجیب فنومنا ہے کہ وہی پانی ہے اور اس کے درمیان الگ دریا بہ رہا ہے, اور لا یا بغیان والی بات وہاں بھی نظر آتی ہے. ہاں ایسے بھی ہوتا ہے کہ ٹھنڈی رویں ہیں اور گرم رویں ہیں, اور وہ پڑھاتے تھے کہ جاپان کی آب و ہوا کیوں معتدل ہے اور برطانیہ کی ٹھنڈے علاقوں میں وہ لیبریڈار کرنٹ یا کیا, وہ منظر ہو خدا جانے. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں دریاؤں کے ملنے میں, بہرحال وہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جب ترمو ہیڈ نہیں بنا تھا تو چناب اور جہلم جہاں دریا ملتے تھے, کوئی دریا جہاں ملتے شاید ان کے وہ جو ہوتا ہے نا سنگم دریاؤں کا, اس میں ممکن ہے یہ منظر ہو, تو وہاں دو دریا ملتے تھے تو لوگ عام دیکھتے تھے کہ میلوں تک جہاں تک انسانی آنکھ جاتی تھی دریا حالانکہ مل کے ایک ہو جاتا تھا, لیکن صاف نظر آتا تھا کہ ادھر والا پانی ادھر بہ رہا ہے اور ادھر والا ادھر بہ رہا ہے, تو دونوں آپس میں پانی ملتے ہیں تو خاصی دور تک وہ اس طرح چلے جاتے ہیں, یا کیا مراد ہے اللہ بہتر جانتا ہے, اور ان میں سے موتی بھی نکلتے ہیں. شیعہ حضرات نے تو کہا حضرت علی اور فاطمہ کا بیان ہے اس میں, ہاں جی کہ مرج البحرین جو ہے یہ حضرت علی اور فاطمہ مراد ہیں, اور لا یبغیان کا معنی تو انہوں نے یہ بھی کر دیا کہ ان کے مردوں عورتوں والے کوئی انسانی تعلقات نہیں ہوتے تھے, وہ اس قسم کی تو چیز ہی نہیں تھی, تو وہ تو اور بات تھی. اور یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان حسن اور حسین بنا دیے کہ ان میں سے وہ لؤلؤ مرجان بھی نکل آتے ہیں, یہ شیعوں نے تفسیر کی ہے اس طرح کی. ہاں بس وہ بینہما برزخون, ان کے کوئی ہمارے جیسے انسانوں کے والے, بات تو دراصل یہ ہوئی ہے نا کہ مشرکین نبیوں کو کہتے تھے میاں تم کہاں کے نبی, بیویاں بھی ہیں بچے بھی ہیں, بھلا جو بیوی رکھتا ہے اور عام مردوں والے اور جن سے تعلقات بیوی کے ساتھ اس کے, وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے, ایک تصور تھا نا, تو انہوں نے وہی بنا لیا کہ حضرت علی اور فاطمہ کا. یہ تعلق ہی نہیں تھا ان کے درمیان، تو ایک برزخ تھا اور حسن حسین نکالے تھے. اچھا عظیم انسان یا صرف انسان؟ یار وابی بھی بعض ہاتھ سے بڑھ جاتے ہیں. یہ کتاب جس پہ میں تبصرہ کر رہا ہوں وہ جواب تو الزامی دینا تھا، لیکن وہ کہتا ہے جی پھر حضرت عمر نے سنگ اسود کو چومنے والا عبس کام کیوں کیا؟ عبس کام حالانکہ سنت تو ہے. وہ کہنا تو یہی چاہتا تھا کہ حضرت عمر نے خود کہا کہ تجھے چومنا بیکار ہے، تو کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا. مطلب تو وہ بیان کرنا تھا. ہاں ہاں عبس تو نہ رہا، جب وہ سنت ہو گیا تو عبس نہیں ہے. ہمیں وہ نظر آئے نفع نقصان نہ دینا وہ اور بات ہے. ہاں جب وہ مسنون ہو گیا فعل تو پھر وہ عبس کیسے رہا، چاہے ہمیں اس میں کوئی تک نظر نہ آئے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس کے بعد فرمایا وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. یہ 25 پارے میں پہلے بھی آیا تھا. جوار جاریہ کی جمع ہے. جاریہ کے معنی کشتی بھی ہوتا ہے، اور ویسے لونڈی کو بھی جاریہ کہتے ہیں، اور اس کے لیے بھی جواری جمع آتا ہے. الجواری ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی کہیں اقراء میں، مصر سے چھپی تھی، یعنی وہ مشہور لونڈیوں کا ذکر ہے جو عباسی دور میں بڑی نامی گرامی ہوئی تھی، گانے بجانے والی اور اس طرح سے. تو الجواری جاریہ کی جمع ہے، یہاں مراد ہے کشتیاں. المنشآت لفظی معنی ہے اوپر اٹھائے گئے، اور جمع مؤنث کا صیغہ آیا ہے. انشاء ینشئ کا معنی پیدا کرنا بھی ہوتا ہے، اور ایک اس کا معنی اوپر اٹھانا بھی ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ منشآ جو مفعول آیا ہے یہ وہ اوپر اٹھانے والے معنوں میں سے ہے. انشاءہ اس کو پیدا کیا، یا اس کو رفعہ کے معنوں میں بھی بولتے ہیں عربی میں، اٹھایا. تو انشاء ینشئ منشئ ان اٹھانے والا، اور منشآ تو اوپر کیا ہوئی چیز، یعنی اصل میں تھا منشآتن، منشئ ان کی مؤنث، پھر جمع مؤنث بنی اس میں مفعول میں. الجوار المنشآت اوپر اٹھائی ہوئی کشتیاں، فی البحر سمندر میں. اور اوپر اٹھائی ہوئی کا یہاں مفہوم لیا گیا جن کے بعد بان اوپر اٹھے ہوئے ہیں، لفظی معنی تو یہی بنے گا اوپر اٹھائی ہوئی کشتیاں، اوپر کی ہوئی کشتیاں، یعنی ان کا کوئی نشان ہے جو بلند کیا ہوا. اور چونکہ وہ باد بان ہوتا ہے اس لیے شاہ صاحب نے باد بان والی کشتیاں کی ہے شاید. اور فی البحر سمندر میں، اور وہ ہیں کل اعلام، علم کی جمع. علم کا ایک معنی پہاڑ بھی ہوتا ہے، اس طرح سے اعلام جیسے کہ پہاڑ کی مانند ہو. چھوٹی کشتیاں تو نہیں، بڑے جہاز جو پرانے زمانے کے ہوتے ہیں، تصویریں بھی دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعی اچھی خاصی پہاڑی نظر آتے ہوں گے سمندر میں، ان کے باد بان اونچے ہوتے تھے. تو والا ہل اس کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چلتے ہیں. یہ لہو قابل غور ہے، یہاں اس کے ہی ہیں سارے وہ جہاز یا کشتیاں جو کہ اوپر اٹھائے گئے ہیں سمندر میں مانند پہاڑوں کے، یعنی پہاڑوں میں. بلند جہاز، تو جہاز بھی تھوڑا اونچا تو نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کے پاس سے گزرے تو معلوم ہوتا ہے یار اس پہ چڑھیں گے کیسے. وہ تو سیڑھیوں ویڑھیوں کے بغیر تو اس کے اوپر چڑھنا ہی دشوار ہوتا ہے. لیکن پھر اس کے اوپر جو پرانے زمانے میں، آج کل بھی خاصا ڈھانچہ ہوتا ہے، لیکن وہ پرانے زمانے کے جہازوں کو دیکھیں گے، بانس اتنے اونچے بندھے ہوئے ہیں اور ان پہ اونچے نیچے کپڑے خدا جانے کس طرح سے وہ لگاتے تھے، جن کو وہ کھولتے اور بند کرتے تھے، اور اس سے اس کا رخ ہوا کا جو ہے وہ مدد لیتے تھے، تو وہ تو خاصے اونچے ہو جاتے تھے. تو اس طرح سے وہ گویا کہ پہاڑوں کے مانند وہ سمندر ہے. اور دلچسپ لفظ یہ ہے کہ والا ہو اس کے لیے ہے، یا تو کہیں کہ اس نے مسخر کیے ہیں یا اس کی نشانیوں میں سے ہیں. لفظی معنی تو بنتا ہے سب اس کی ملکیت ہیں یہ جہاز، لفظی ترجمہ تو یہی ہو سکتا ہے، لیکن ملکیت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی قدرت کے نشان کہیں، معنی تو یہی بنے گا پھر. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور پھر فرمایا کل من علیہا فان، ہر وہ شخص جو اس پر ہے. کل من شخص کہیں، یک چیز کہیں. کل کو مضاف کیا ہے من کی طرف، اور من کے ساتھ ہے علیہا جو اس پر ہے، ہر وہ جو اس پر ہے. جیسے کہیں کل ملک، اور ملک کے بجائے لفظ آ گیا من، کل من हर वो जो और मन के साथ फिर कुछ बयान होना था तो तब बनता ना, तो मन का हो गया अलैहा जो उस पर है यानी मौजूद हूं, कुल्लु मन अलैहा मौजूद या कुल्लु मन मौजूद अलैहा वो है फान इन, ये खबर है रफा में है, फना होने वाला है, फना यफनी और फान युन इसम फाइल बना, फिर फान युन को पढ़ते हैं फान इन, जो कुछ भी उस पर है हा की जमीर जमीन के लिए है वो सब फना होने वाला है, यूं कर ले वो सब फानी है, उर्दू में फानी करते हैं हम, अरबी में भी फान इन ये के साथ लिखा जा सकता था, अल लगे तो फिर फानी कहेंगे हम, व यबका वजह रब्बी का जुल जलाल वल इकराम और बाकी रह जाएगा चेहरा तेरे रब का जो जुल जलाल वल इकराम है, वजह रब्बी का तेरा रब का चेहरा बाकी है यबका बाकी रहना, और जुल जलाल वल इकराम जू रफा में आया है, इससे मालूम होता है कि ये वजह की सिफत है रब की नहीं है, गौर कीजिए अगर रब की सिफत होता और इस सूरत पे एंड के आ रहा है तो फिर ये जिल होता, जू का रफा में आना बताता है कि ये जुल जलाल वल इकराम वजह की सिफत है, तेरे रब का जलालो इकराम वाला चेहरा बाकी रह जाएगा, यूं तर्जमा होगा, और यूं तर्जमा नहीं होगा तेरा जलालो इकराम वाला रब, हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन तरकीब में ये बात ज़हन में रहे, जलाल और इकराम, जलाल मैंने अजमत और शान होता है और इकराम मैंने भी यही होता है बहुत बड़े बुजुर्गी, फबे ये आला ये रब्बी को मातु का जबान, तो तुम दोनों कौन सी नेमतें अपने परवरदगार की को जुटलाओगे, और यस अलहू मनफि समावात वल अर्द उससे ही मांगता है जो कोई है आसमानों में और जमीन में, यस अलहू उससे मांगता है का यहां मैंने होगा, क्योंकि ये नहीं है कि हर एक उसकी जवाब तलबी कर रहा है, तो उन मानों में तो ला युसअलु है, लेकिन उस सूरत में लफ्ज आता भी है अन सिला, ला युसअलु अम्मा यफालु, वो तो यहां है नहीं कि यसअलुहू, यहां यसअलु अनहु नहीं आया बल्कि यसअलुहू उससे तलब करता है, उससे सवाल करता है हर वो जो आसमानों में है और जमीन में सब उसके मोहताज है, कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, कुल्ला यहां जर्फ आया नसब में, हर दिन वो है एक धंधे में, शान उनका मन होता है जमा शून कोई मामला या किसी मामले में लगे होना, अंग्रेजी में इसका तर्जमा अफेयर अमूमन किया जाता है और उसकी जमा शून इस्तेमाल होती है, अशून उल इस्लामिया इस्लामिक अफेयर, तो धंधा अमूमन इसका तर्जमा किया जाता है लेकिन धंधा शायद इतना अच्छा तर्जमा नहीं है, मामला हर रोज वो किसी मामले में है यानी उसकी रोज नई चीजें उसकी जहूर पजीर होती रहती हैं, गोया कि वो कुल्ल यौमिन व फी शान में जाहिर ये करना है कि हर वक्त उसकी तरफ से मामलात फैसला होते रहते हैं, बीसियों हजारों लाखों किस्म के मामलात हर दिन उसके वो नए उसके काम होते हैं, यूं कर ले कुल्ल यौमिन व फी शान, इशारा शायद यह है कि हर रोज उसकी कुदरतों के नए निशान जोर पजीर होते हैं, उसके फैसले होते हैं, शान का तर्जमा इन्होंने तो हालत किया है, हर रोज वो एक हालत में होता है यानी हर रोज नए मामलात, उन्होंने शान का क्या तर्जमा किया है, धंधा है, धंधा किया उर्दू वालों ने,
काम में मसरूफ रहता है,
चलो यहां असल में मुराद है कि हर रोज एक नई, पता नहीं जी उर्दू वाला लफ्ज शान आया ये इसी से निकला है, हर रोज एक नई शान उसकी होती है, अगर यूं तर्जमा कर ले तो ये बन जाता है, हर रोज उसकी एक नई शान होती है, कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, हर रोज वो किसी अहम मामले में होता है लगा होता है, सबे अय्याला रब्बुकुम मादुका ज़बान और सनफ़रुहु लकुम अय्युहस सक़लान, अन करीब हम तुम्हारी तरफ फारिग होंगे ऐ दोनों ग्रोह, इसमें एक लफ्ज है फ़रग़ यफ़रुहु फारिग होना और लाम के सिले के साथ आता है और अरबी में यह अक्सर धमकी के तौर पर इस्तेमाल होता है, अच्छा मैं तुम्हारे लिए फारिग होता हूं जरा ये बमाना मैं तो इसे निबेड़ लेता हूं, इन मानों में यह धमकी के मानों में इस्तेमाल अरबी ईडियम में होता है, तो यूं सनफ़रुहु लकुम हम तुम्हारे लिए अभी अनकरीब फारिग हो जाएंगे यानी तुमसे निबड़ लेंगे निबट लेंगे, ये इन मानों में आता है तुम्हारे लिए फारिग हो जाएंगे और तुमसे तुम्हारे साथ हमारा मामला होगा, अय्युहस सक़लान निदा मुनादा है ایوہا یہاں لکھا اس طرح سے گیا جیسے 18ویں پارے میں تھا، سقلان رفع میں ہے اور سقل کی جمع ہے سقلان، سقلان سقلین، لفظی معنی تو ہے دو بوجھ. پھر کہتے ہیں کہ اس سے مراد جن و انس ہے. ان کو بوجھ جو کہا گیا ہے عاقل مخلوق ہونے کی وجہ سے ان کے وزن ہے یا کچھ مختلف توجیحات کی گئی ہے، لیکن یہ کہ حدیث السقلین دو اہم چیزوں کو، سقل اصل میں سقل کسی اہم چیز کو کہتے ہیں اور سقلین اس طرح سے، تو یہاں جن و انسان مراد ہیں. حدیث شریف میں کتاب اور سنت کو سقلین کہا گیا ہے، وہ آ رہا ہے نا حدیث میں، حدیث السقلین میں اترک فیکم السقلین، یہاں وہاں لفظ سقلین کا ہے غالباً بعض روایتوں میں کہ میں تمہارے اندر دو سقلین چھوڑ رہا ہوں، اور ایک کتاب ہے اور ایک سنت، جس کو شیعوں نے کہا کہ کتاب اور عطرت سقلین ہے. وہ حدیث السقلین مشہور ہے، اس میں قرآن اور سنت کو سقلان کہا گیا ہے. تو اس طرح سے سید القونین اور سقلین آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہاں جن و انسان بھی مراد لیے گئے ہیں، یہاں بھی مفسرین کہتے ہیں کہ اے جن و انس جن کا اصل حساب کتاب ہونا ہے، ان قریب ہم تمہاری طرف توجہ دیں گے. جن یہاں تو ہیں ہی، لیکن کوئی اور مخلوق عاقل ہو جو ہمارے نہ نظر آتی ہو، اللہ عالم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر وہی بیٹھا ہے. اور یا باشر الجد والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ. معاشر جمع اس کی معاشر آتی ہے، یہ ایک جماعت یا گروہ کو کہتے ہیں. نحن معاشر الانبیاء حدیث میں آتا ہے. قافلہ پتہ نہیں، سقل کا لفظ میں نے تو بوجھ کہی ہے، پھر اہم اور قیمتی چیز کے لیے بھی لفظ ہے. ہاں بھاری قافلو، بھاری کا تو معنی ہو گیا قافلہ، جماعت کے، جماعت کے معنوں، گروہ کے معنوں میں لے لیا بھاری گروہ. معاشر کے میں نے بھی جماعتی کے ہوتے ہیں، عین شین رے مادہ سے، جس کے میں نے باہم مل جل کے رہنے کے بھی ہوتے ہیں، معاشرت وغیرہ لفظ اسی سے نکلا ہے. تو معاشر میں نے گروہ، یا معاشر الجن، معاشر نصب میں آیا ہے، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ. ان استطاعتم، اگر تم سے ہو سکتا ہے، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، ان تنفذوا، اس بات کی کہ، یہ ان کا معنی ہوگا کہ تم نکل جاؤ. نفذ ينفذ، نکل جانا غال کے ساتھ، اور اسی میں اس کے معنی دور تک گھس جانا یا ادھر سے نکلنا اور پار نکل جانا، یہ تیروں وغیرہ کے لیے اکثر ہوتا تھا کہ اس کو تیر مارا پار نکل گیا، ان معنوں میں یہ نفذ. اور اسی سے نفوذ بمعنی اثر و رسوخ استعمال ہوتا ہے اردو میں، کیونکہ اس کا معنی ہے کہ اتنی قوت گوا کے رکھتا ہے کہ پار ہی نکل جائے، ان میں پھر وہ درمیان میں گھس جانا اور دور تک چلا جانا کا معنی چکے ہے، لفظی معنی ہے پار نکل جانا. یہ کہ تم پار نکل جاؤ یا نکل جاؤ، تنفذو من اقطار السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے کناروں سے. اقطار قطر کی جمع ہے، اور قطر ایک معنی کنارے کا بھی ہوتا ہے، بس شہر کے ایک حصے کو بھی قطر کہتے ہیں. وہ سورت الاحزاب میں آیا تھا، وہ آیا تھا نا کہ قالوا ان بیوتنا عورہ وما هی بعورہ، سورت احزاب میں آیا تھا، تو وہاں بھی آیا تھا من اقطارہا ولئن ولو دخلت علیہم من اقطارہا، مدینہ کے وہ دور کناروں سے اگر لوگ داخل ان پر ہو جائیں، تو منافق اور کافروں کا ذکر ہے نا، وہاں اقطارہا کا ذکر آیا ہے، یعنی جوانب کے معنی میں. جوانب جیسے جانب کی جمع جوانب ہے نا، اس طرح قطر کی جمع اقطار ہے، اور اس کے معنی سائڈ کے جو حصے ہیں کسی چیز کے، طرفیں، اطراف جنہیں کہتے ہیں. تو وہاں سبربز کے معنی میں آیا ہے سورت الاحزاب میں، یعنی جو کسی شہر کے باہر بیرونی حصے جو ہوں انہیں اس کے سبربز انگریزی میں کہتے ہیں، اور عربی میں اقطار المدینہ، بہت ارد گرد کے جو پھیلے ہوئے حصے ہوں. تو یہاں ان معنوں میں اقطار السماوات والارض، پھر کناروں اور گوشوں کے معنوں میں آیا ہے. لفظی معنی یہ ہے کہ اگر آسمان اور زمین کو ایک بستی سمجھتا ہے، تو اس کے جو کنارے وغیرہ کے علاقے ہیں، پھر ان میں کنارے کا یہی معنی لے کر آسمانوں اور زمین کے کراروں سے تم نکل جاؤ، یعنی اس سے بھی پار نکل جاؤ، فن فضو پس پہ نکل جاؤ اگر استطاعت ہے نکلنے کی. ان معنوں میں پہلا ان تن فضو کا ان مصدریہ ہم مان سکتے ہیں، یعنی ان استطاعتم نفاذن، ان معنوں میں آئے گا نا کہ نکلنا اگر تمہارے بس میں ہے تو فن فضو نکلو، پھر دوسرا فعل امر آیا لا تن فضو نا، تم نہیں نکل سکو گے الا بسلطان مگر کسی اتھارٹی کے بنا پر، یہ کسی طاقت کے ذریعے سے، یعنی اس کے لیے بڑی طاقت درکار ہے اور تم نہیں جا سکتے. پرانا معنی تو یہی تھے، اب اگر سپیس ٹریول کے لیے کہیں کہ سلطان سے مراد اتھارٹی اور قوت اور انرجی ہے تو یہ بھی بعض کے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ اب اقتار السماوات والارض یعنی وہ زمین کی گریویٹی سے تو دور جا چکے ہیں نا، اتنا سفر تو کر لیا ہے. تو بعض نے کہا جی یہاں سلطان سے مراد بڑی زبردست طاقت مراد ہے، اور وہ انسان کو اب کسی حد تک حاصل ہو گئی ہے. لیکن یہ کہ پرانا معنی یہ تھا کہ تم کہیں بھاگ کے نکل نہیں سکتے ہو، اصل معنی تو آیت کا یہی ہے. ہاں جی وہ تو اب بھی ہے، وہ تو اب بھی ہے. وہ جو پرانا ہمارے مترجم ترجمہ کرتے ہیں نا کہ طاقت کے بغیر تم نکل نہیں سکتے، مراد اس کا وہ یہ لیتے ہیں کہ اتنی طاقت کہاں سے آئے گی کہ نکلو گے، یوں معنی لیتے ہیں اور پھر ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ تم نکل بھاگ نہیں سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ، تم پر بھیجا جاتا ہے یا بھیجا جائے گا یا کھول دیا جائے گا، علیکما شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ. اب یہ شواز کا لفظ شین واو غوئے مادہ سے ہے، اور شاذ یشوز و ورب تو استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی تو ڈکشنری میں دیکھے تھے گالی دینا ہوتے ہیں، ان معنوں میں تو قرآن میں کہیں استعمال نہیں. شاذ یشوز ہو یعنی شین واو غوئے مادہ ہے، اس سے پھر یہ شواز یا شواز بھی شاید اس کی ایک زبر بھی لکھی ہوتی ہے، اس کے معنی کیے گئے ہیں آگ کا شعلہ جس میں دھواں بالکل نہ ہو. یہ میں نے شواز کا بھی بالکل مارج کی طرح کیا جاتا ہے، شواز من نارن، آگ کا ایسا شعلہ جس میں دھواں نہ ہو. اس کے بعد ہے لفظ نحاس. اب نحاس کے ایک معنی تو تانبا بھی ہوتا ہے، اور دیکھیے مادہ اس کا نون ہے سین ہی ہے، اور بعض نے کہا جی تانبے کو نحس منحوس سونے کے مقابلے پر کہا گیا تھا، لیکن یہ خواب خواب کی بات ہی ہے کہ وہ گویا کہ سونے کے مقابلے پر وہ نحوس داب تھے. اور نحاس میں کالے پن کا معنی ہے، تانبا کالا ہو جاتا ہے یا کچھ شاید اس سے کہا ہو، کالے پن کے معنی کی وجہ سے نحاس کا ایک معنی یہ کیا گیا. اب دیکھیے مادہ نون ہے سین ہے، جس کے معنی آپ نے نحس اور وہ پڑھا ہے منحوس ہونا بدبخت ہونا، تو نحاس میں نے تانبا بھی، اور نحاس کا ایک معنی کالے رنگ سے یہ کیا گیا ہے کہ آگ کا وہ دھواں جس میں سرے سے شعلہ نہ ہو، دھواں ہی دھواں ہو. یعنی بعض دفعہ تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں نا، ایک ہے وہ شعلہ لمب جس میں دھواں ذرا بھی نہ ہو اور صاف آگ ہو بالکل اس کی لپٹ ہو، وہ تو ہے شواز. اور نحاس وہ ہے کہ دھواں ہی دھواں اور اس میں آگ نہ نظر آئے، شعلہ نہ نظر آئے. اس طرح سے یہ دو ایک دوسرے کے الٹ معنی بھی ہو گئے ہیں لفظوں کے. تم پر ایسی آگ بھی ہوگی جس میں شعلہ ہی شعلہ ہوگا، دھواں تک نہیں ہوگا، اور ایسا بھی ہوگا کہ دھواں ہی دھواں ہوگا، اس میں کہیں شعلہ نہ ہو. تو دونوں فلا تن تصران، پھر تم دونوں، یہ تن تصران اس شواز یا نحاس کے لیے نہیں ہے، جن و انس جو اوپر سے مخاطب ہوتے چلے آتے ہیں، تم کوئی انتقام بھی نہیں لے سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تانبا نحاس کا معنی ہوتا ہے وہ بھی ہے، اور کالے کا معنی بھی ہوتا ہے، اور اس طرح سے پھر وہ اس آگ کے دھوئیں کو بھی کہتے ہیں جس میں شعلہ سرے سے نہ ہو، اور یہ دونوں معنی پھر ایک دوسرے کے کنٹراسٹ میں زیادہ مناسب یہاں معلوم ہوتے ہیں کہ وہ آگ بھی ہوگی جو خالص آگ ہوگی اس میں دھواں نہیں ہوگا، اور وہ دھواں ہوگا جس میں آگ نہ نظر آئے ویسے ہی دم گھٹے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور پھر جب پھٹ جائے گا آسمان، اِذَا کے ساتھ پھٹ جائے گا، انشَقَّ یَنشَقُّ باب انفعال، فَكَانَتْ ہو جائے گا وہ یعنی آسمان جو کہ مؤنث سمائی ہے، وَرْدَةً، وَرْدَةً تو کہتے ہیں گلاب کے پھول کو، اور اس طرح سے سرخ مراد ہے، فَكَانَتْ وَرْدَةً وہ تو گلاب کا پھول یا سرخ ہو جائے گا، یوں میں نہ کر لے. آگے ہے کا دہان، دہان کی معنی، دہان کے دو معنی کیے گئے ہیں، یہ کہ یہ دہن کی جمع ہے دہان، یہ بھی امکان ہے، اور خود ایک ہی لفظ ہو دہان، دہان اگر خود ایک لفظ ہے جمع نہیں ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں سرخ چمڑا، سرخ چمڑے کی مانند ہو جائے گا، ترخ وردتن، وردتن مانند گلے سرخ، اور پھر گلے سرخ پھر مانند، یعنی وردتن بھی ایک طرح کے وہ گلاب کا پھول بن جائے گا، یہ تو نہیں مانا، مطلب تو وہ بھی ہوئی ہے گلاب کی طرح سرخ ہو جائے گا، اور پھر قد دہان سرخ چمڑے کی مانند ہو جائے گا، اور جنہوں نے کہا کہ یہ دہن کی جمع ہو سکتا ہے تو وہ تیل کو کہتے ہیں، پھر انہوں نے قد دہان کا معنی لیا ہے تیل کی تلچھٹ کے معنی، اور اس طرح سے تفسیر والے معنی یہ کرتے ہیں کہ سرخ بھی اور تیل کا بھی اس میں معنی ہے، تو گویا کہ پگھل کے سرخ رنگ کے تیل کی مانند ہو جائے گا سارا جو آسمان وغیرہ، یعنی پگھل کے جیسے کوئی لیکوڈ بن جائے سرخ رنگ کا، بعض نے تو یہ معنی کر دیا کہ دہان میں تیل کا معنی پیدا کیونکہ ہوتا ہے اس وجہ سے کہ وہ سرخ ہو جائے گا، جیسے کہ تیل بچا ہوا تلچھٹ تیل کی ہوتی ہے، یا کوئی آئل ہو اس کو دہان تو کہہ سکتے ہیں، دہن کی جمع ہے، دہن میں نے چکنائی ہوتا ہے، وہ چکنائی کی مانند ہوگا، تو اس میں حرارت اور چکنائی کا ذکر ہے، گویا کہ پگھل کے سرخ ہو جائے گا آسمان، یوں بھی میں نے تفسیری میں نے کیا گیا ہے، تو وہ ہو جائے گا مانند گلاب کے پھول کے، جو ہوگا مانند سرخ چمڑے کے، یا جو تیل کی مانند، اور دہان کے معنی بھی پھر انہوں نے تیل کے بھی تلچھٹ کے لیے ہیں کہ اس میں رنگ شاید بعض دفعہ نیچے زیادہ سرخی یا ڈارکش ہوتا ہے، انہوں نے کیا کیا وردتن کا دہان تھا،
تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا،
گلاب بھی، اچھا وردتن کا یوں رکھ لیا نا کہ گلابی ہو جائے گا رنگ میں، گلابی ہو جائے گا، فکانت وردتن، اصل وردتن تو کانت کی خبر ہے نا، ہو جائے گا وردتن، اور وردتن کے لفظ میں نے تو گلاب کے پھول ہیں لیکن مراد گلابی ہو جائے گا، فَيَوْمَئِذِ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ، پس اس دن نہیں پوچھا جائے گا اس کے گناہوں کے بارے میں، انسم ولا جان، نہ کوئی انسان نہ کوئی جن، عبارت یوں بنتی ہے يَوْمَئِذِ لَا يُسْأَلُ انسن ولا جان عَنْ ذَنْبِهِ، يُسْأَلُ کے نائب فائل ہیں انسان اور جن، ان سے پوچھا نہیں جائے گا ان کے گناہوں کے بارے میں، اب دیکھیے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چھوڑ دیے جائیں گے، تو یہاں ان سے پوچھا ہی نہیں جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں، اور ان ذنبہ کی ضمیر واحد آئی ہے، یعنی کوئی انسان کوئی جن نہیں پوچھا جائے گا، کسی انسان کسی جن سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں، اور تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ وہ جرم ظاہر ہوں گے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہاں اس طرح سے ان معنوں میں، یعنی یہ ایک دھمکی کیا ہے کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر وہاں، اب ائی آلائے ربکما تکذبان، اور پھر فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم، پہچانے جائیں گے گناہگار اپنی نشانیوں سے، سیما کہتے ہیں جو چہرے میں نشانی، غم کی، فقر کی، محتاجی کی، کوئی جو چہرے میں نشان ظاہر ہو اسے کہتے ہیں، یہ قرآن کریم میں آیا نا، یحسبہم الجاہل اغنیاء من تعرفہم بسیماہم، اسی طرح سے وہ تھا کہ لو نشاء لاریناکہم فتعرفہم فلعرفتہم بسیماہم، اور حضور کے صحابیوں کے بارے میں آیا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تو سیما سین واو میم سے کسی ایسے نشان کو جو چہرے میں ہی ظاہر ہو رہا ہو، تو وہ اپنی چہرے کی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے، فیوخذو پس پکڑے جائیں گے، اخذا یا خذو سے مجہول ہے، یوخذو پکڑا جائے گا، لفظی ترجمہ تو یوں ہوگا پکڑا جائے گا، اور اگر چاہیں تو یہ یوخذو کا عطف یورف پر، اور یورف کا مفعول تو آیا نا مجرمون، اس طرح سے یہ یوں ہو سکتا تھا فیورف المجرمون بسیماہم فیوخذو، اگر فے کو سببیہ بناتے تو یوں بھی ہو، لیکن فے عطف کی ہے، گویا کہ یوں بنتا یورف المجرمون بسیماہم فیوخذو المجرمون بالنواسی، فعل بھی واحد اس پہ عطف کر دیا، سین واو میم، یہ تو لفظ آ چکا سین واو میم، بن نواسی، نواسی ناسویہ کی جمع ہے، ہاں جی ناسویہ فاعل، میرا خیال میں ناسویہ کے بھی مادے میں نون سواد، یہ دیکھنا پڑے گا کہ نون سواد واو ہے یا نون سواد یہ ہے، دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے، بہرحال وہ اسم فائل ناسی اب فائلہ کے وزن پر ہی آتا ہے. نون سواد یہ میں ابھی کاش کے ڈکشنری پاس ہوا کرے گا, بعض دفعہ لفظوں کا خیال ہی نہیں رہتا کہ دیکھ لیتے کہیں میں نے نوٹ نہیں کیا اس کو. بہرحال نون سواد ضرور ہے, واو مادے کی ہرگز نہیں ہے, ناسیہ نواسی, کیونکہ جو پیچھے یہ آ رہی ہے نا یہ جمع کی معلوم ہوتی ہے. نون فوا فعاللو نہیں, واو جمع کی آتی ہے, فواعلو یہ جمع ہے, فواعلو جیسے ناجز کی جمع نواجز ہوتی ہے نا, یہ واو جمع کی علامت ہے, کیونکہ ایک وزن فواعلو بھی آتا ہے, فعاللو بھی ہو تو سکتا تھا لیکن فواعلو شاید یہ وزن ہے. بہرحال ناسیہ کا میں نے پیشانی کے بالوں کے ہوتا ہے اصل میں, ناسیہ میں نے پیشانی نہیں ہوتا بلکہ وہ بال جو پیشانی پر گرتے ہیں آدمی کے ان کو کہتے ہیں.
نواز
وہ تو ہو سکتا ہے نواز سے یون ہونا پھر اصل میں دو وزن ہو سکتے ہیں, فواعلو اور فعاللو کہ دوسرا اور تیسرا لام ہو, لیکن پھر یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ پھر نون واؤ سوائے ہو, پھر اگر فعاللو فواعلو فواعلو کا وزن آتا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ناجز کی جمع نواجز ہوتی ہے, اس میں واؤ جمع کی آتی ہے, یعنی فرق کی جمع یا فارق کی جمع فوارق ہوتی ہے, واؤ جمع کے وزن میں بھی آتا ہے فواعلو یوں. تو اس صورت میں اگر فواعلو ہے تو پھر نون سواد یہ کے بعد سواد کے بعد یہ یا واؤ ہے اس میں کوئی اصلی ہو. فعاللو جیسے مکاتب ہو یا فعاللو تو نہیں, کتائب وغیرہ کی طرح جمع ہو تو ہو سکتا ہے, بہرحال یہ دیکھیں گے انشاءاللہ. میں نہ واحد کا ناسیہ اور ناسیہ کے میں نے پیشانی کے بال, پیشانی نہیں بلکہ پیشانی کے بال منہ پیشانی, والاقدام یعنی بن نواسی اور بالاقدام اور قدموں سے, یعنی ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑا جائے گا, قدموں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا, یہ ایک خوفناک تصویر کشی ہے اس منظر کی. فبأي آلاء ربكما تكذبان, پس تم دمنا اپنے رب کے پروردگار کی کون سی نعمتوں کے انکار کرو گے. حاضر ہی جہنم التی یکذب بها المجرمون, یہ بیان انہی کا چل رہا ہے, یہ ہے وہ جہنم جس کا انکار کیا کرتے تھے مجرم لوگ. التی یکذب, وہ جھٹلاتے ہیں یا جھٹلاتے تھے, بہا کذب بے من انکار کرنا تکذیب کرنا, مجرم اس کا انکار کیا کرتے تھے. یطوفون بینہا و بین حمیم آن, اب وہ گھومیں گے اس کے درمیان اور سخت کھولتے ہوئے پانی کے درمیان, یعنی اس جہنم میں وہ جو پانی ہے اس کے درمیان گھومیں گے یا پٹخے جائیں گے, یہ معنی ہوگا. حمیم معنی کھولتے ہوئے پانی کو بھی کہتے ہیں, گرم پانی کو, بلکہ آن ان کا معنی ہے کھولنے والا پانی. یہ الف نون یہ مادہ سے ہے, اس سے مختلف لفظ استعمال ہوتے ہیں, آنا انا یعنی یعنی میں نے وقت کا, آنا بھی ہوتا ہے کسی وقت کا پہنچنا, آنا یقینو آنا یعنی آنا یعینو, اس کے معنی برتن کے بھی ہوتے ہیں, انا میں نے پکنا بھی ہوتا ہے, بولو غیر ناظرین انا ہو آیا تھا کھانے کا پکنا, اس سے ہی پھر غالباً جو آنے یا یعنی ہے نا, آنے یا یعنا ہے یا انا یعنی, مادہ تو الف نون یہ ہی ہے, اس کا ایک معنی کھولنے کی حد تک پہنچ جانا پانی کی حرارت کا, پکنے کا معنی بھی ہے اور کھولنے لگنا, اس سے آن ان, اصل میں آن یون اسم فائل ہے قازن کی طرح, الف نون یہ مادے سے, انا یعنی جس کے ایک معنی کھولنا گرم ہونا بھی ہے اور معنوں کے علاوہ. تو حمیم ان آن ان صفت موصوف ہے, حمیم میں نے گرم پانی اور آن ان میں نے کھولنے والا پانی, اس طرح سے معنی ہو گیا کھولنے والے پانی کے درمیان, جہنم اور کھولنے والے پانی کے درمیان, یا اس میں دو جگہ ہوں گی یا ایک ہی کے اندر ہوگا جس میں وہ یطوفون گھومیں گے یعنی پڑھیں گے, یا یہ معنی ہوگا ایک طرف جہنم ہے اور ایک طرف کھولتا پانی ہے, اللہ عالم. فبأي آلاء ربكما تكذبان, وہی بار بار آ رہی ہے. اور اس کے بعد فرمایا والے من خاف مقام رب بھی جنتانی, اور جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے. والے من اس شخص کے لیے جو کہ, یہ حرف جار ہے اور یہ جار مجرور, لمن خاف مقام رب ہی سارا مجرور ہو گیا نا, کیونکہ پھر وہ من کے آگے صفت آ رہی ہے نا, تو یہ جار مجرور کا مبتدا مؤخر ہے جنتان رفع میں. جیسے کہیں لزید کتاب, زید کے لیے ایک کتاب ہے. لمن خاف مقام رب ہی اس آدمی کے لیے جو کہ خاف مقام رب ہی ہے, جنتان دو باغات ہیں یا ہوں گے. تو خافا اور مقام میں نے جگہ کھڑے ہونے کی, مقام میں نے ہوتا ہے مصدر کھڑا ہونا, اور مقام ظرف ہے مفعل کے وزن پر. مقام یعنی قائم کھڑے ہونے کی جگہ یا وقت, اور مقام رب ہی اس کے رب کے کھڑے ہونے کے وقت اور جگہ سے مراد ہے رب کے سامنے, جو کہ درا اپنے پرورد یعنی مل من خافا مقامن امام رب ہی, اس طرح کا معنی ہوگا مقام رب ہی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا, جنت آنے اس وقت سے ڈرا یا اس جگہ سے ڈرا جو کھڑے ہونے کی تھی رب کے پاس, اس کے لیے ہیں دو باغات یا ہوں گے. کبھی ائی آلائی رب کو مات کر زبان, تم دونوں اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. زواتا افنان, وہ دونوں جو ہیں زواتا وہ ہوں گے شاخوں والے. فنن غسن کے معنوں میں آتا ہے, تی نون نون مادہ, فنن بمانا غسن ٹہنی, اور اس کی جمع ہے افنان, جیسے غسن کی جمع ہے اغسان. مختلف قسموں کے لیے بھی فن فنون استعمال ہوتا ہے. تو زواتا جو ہے تسنیہ کا, وہ زو کا تسنیہ ہے مونس کا, اس کا تسنیہ مونس کا, یہ مونس کی گردان یوں بنتی ہے ذات ذاتا ذاتی, یہ تو ہو گئے واحد کے رفع نصب جا. پھر اس کا تسنیہ اصولی طور پر پڑھنا چاہیے ذاتا ذاتے ذاتے, جیسے زو کا زوا زوئی ہو جاتا ہے نا, بڑھنا تو چاہیے ذاتا ذاتے ذاتے, اور پھر جمع ہو زوات و زوات زوات, جیسے ادھر ہوتا ہے نا زو زازی زوا زوئی زوئی, اور پھر جمع کرتے ہیں ہم زبو زبی. اس اصول پہ یہ ہونا چاہیے ذات و ذاتا ذات ذاتا ذات ذات اور جمع زوات ہو. اور لیکن جو یہ تسنیہ ہے نا مونس کا ذاتا ذات, یہ صرف شعروں میں استعمال ہوتا ہے, اور بلکہ بعض کہتے ہیں کہ بس شعری ضرورت سے استعمال ہوتا ہے, ورنہ اس کا تسنیہ واحد کی بجائے عجیب بات ہے جمع سے بناتے ہیں. اس کی جمع تو ہے نا زوات و زوات ہے, اس سے تسنیہ بناتے ہیں زواتا زوات ہے. اگر واحد سے بناتے ہیں تو بڑھنا چاہیے تھا ذاتا ذات ہے ذات ہے. تسنیہ جو اس کی جمع ہے زوات ہو, تسنیہ اس سے بناتے ہیں اور کہتے ہیں زواتا زوات ہے. یہاں قرآن نے یہی استعمال کیا زواتا, جنتان آیا نا دو مونس, اس لیے وہ زواتا کا لفظ بھی مونس آیا. زواتا افنان شاخوں والیاں دونوں, یعنی وہ ایسے باغات ہوں گے جو بڑی شاخوں والے ہوں گے. فبأی آلائی ربکما تکذبان, تم اپنے پروردگار کی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اور پھر فرمایا فیہما عینان تجریان, ان دونوں میں, فیہما کی ضمیر باغوں کے لیے ہے جنتان کے لیے, ان دونوں میں ہوں گے عینان دو چشمے, تجریان دونوں بہتے ہوں گے. جرا یجری بہنا, اور یجری سے تسنیہ مونس کا صیغہ تجریان, یہ اس مصری قرآن مجید میں یہ الف یا لکھا ہے. ہمارے ہاں سب عینان تو ضرور الف سے ہونا چاہیے, انہوں نے سب الف حذف کر دی ہوئے, ہمارے ہاں ایسا عجیب رسم الخط بنا دیا. اس لحاظ سے رسم الخط کا سٹینڈرڈ کا کوئی نسخہ نہیں ہمارے ہاں. مصریوں کے وہ جو ہے وہ اختلافی لفظوں پہ بھی وہ اپنا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی والعمل علیہ ہے, اختلاف لکھتا ہے وہ. ابھی میرے پاس کتاب آئی ہے سمیر الطالبین علی محمد علی دبا کی, تو وہ اختلاف بیان کرتا ہے کہ اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا, والعمل علیہ ہے, آخر پہ کوئی قوم قول لکھ کر کہتا ہے کہ عمل اس پر ہے. اب اس پر عمل ہونے کی کیا وجہ ہو گیا, رواج ہو گیا ہے, کیا وجہ ہے, وہ تو سند تعامل بس وہ کرا لیتے ہیں کہ تعامل سند ہے, تو پھر جناب ادھر بھی سند ہونا چاہیے. فَبِأَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم دونوں. یہ عینان تجریان اس باغ کے ہی دو چشموں کا ذکر تھا. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، پھر فیہما انہی دونوں باغوں کے لیے ضمیر تثنی آئی ہے، اس میں ہر قسم کے پھلوں میں سے دو دو جوڑے ہوں گے، زوجان دو دو جوڑے ہوں گے، تو یعنی جوڑے جوڑے کے پھل ہوں گے، کس قسم کے رنگ میں جوڑے یا ذائقے میں یا کیا. اس کے بعد ہے فبی اعلی ربکما تکذبان، اور متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، متکئین حال ہے وہ ٹیکے لگا کر بیٹھے ہونے والے ہوں گے. اردو میں تو ہم پھر اس کو خبر ہی بنائیں گے، جیسے کہ کہہ رہے ہوں متکئون یعنی ہم متکئون، اردو میں ترجمہ مجبوری یہی ہے، اس طرح سے کیا ہوگا، ورنہ حال ہے سہارا لگاتے ہوئے ٹیک لگاتے ہوئے. اعلی فرش، فرش کی جمع ہے ان فرشوں پر، کہ جن کے بطائنہا ان کے جو استر ہیں وہ ہوں گے من استبرق موٹے ریشم کے. بطائن جمع ہے بتانہ کی، بتانہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں کپڑے کا اندرونی، جسے استر ہم کہتے ہیں نا کوٹ وغیرہ کا، جیسے ہوتا ہے ایک کپڑا تو ہوتا ہے نا باہر سے، ایک وہ حصہ جو بدن سے لگا رہتا ہے، اگر ڈبل سلائی کا یا اس طرح کا کپڑا ہو جیسے کہ کوٹ وغیرہ میں ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بتانت. اسی لیے بھیدی اور رازدار کو بھی بتانت کہا جاتا ہے. لا تتخذوا بتانتا من دونکم آیا تھا وہ اولیاء، تو بتانا اور اس کی جمع ہے بطائن، یہاں کپڑوں کا استر مراد ہے.
کمبل کے لیے بھی کہتے ہیں کمبل کو
نہیں، جو لائننگ ہے نا کپڑے کی اندر والے اس کو بتانا کہتے ہیں اصل میں، جیسے یہ مثلا اندر سے جو لگا ہوا ہے تو جو بدن کے ساتھ ملتا ہے. تو ان فرشوں کے بتائن جیسے لحاف کا بھی ایک اندرونی حصہ ہوتا ہے وہ مراد ہے، وہ موٹے ریشم کے ہوں گے. استبرق بھی شاید کوئی غیر عربی لفظ ہے، بعض کہتے ہیں فارسی ہے، بہرحال یہ استبرق. اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس کا الف حمزہ قطع ہوتا ہے، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ استفالہ ہے، اور شاید الف جو ہے وہ وصل کا ہو، من استبرق نہیں پڑھیں گے، من استبرق باقاعدہ اظہار ہوگا نون کا، من استبرق، ورنہ یوں تو پڑھ دیتے نا من استبرق. استبرق موٹے ریشم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، کوئی خاص نوعیت ہوتی ہوگی ہم نہیں جانتے. اب وجنل جنت اندان، اور دونوں باغوں کا جو پھل ہے وہ تو نیچے آنے والا ہے. اس میں پہلا لفظ ہے جنا جن جیم نون یہ سے، جنا یجنی کے لفظی معنی ہوتے ہیں درخت پر سے ہی پھل اوپر سے ہی اتار کے کھانا یا پھل اتارنا، درخت پر سے پھل اتارنا جنا یجنی. اس کے اور معنی جرم کرنا وغیرہ بھی ہوتا ہے، پھر جنا یجنی جنایا تن اس وقت مصدر بدل جاتا ہے، اور جنا یجنی جنون یا جنن وہ درخت کے پھل اتارنے کے لیے آتا ہے، اور بعض دفعہ اوپر ہی سے پھل اتارنا اور وہی تازہ کھانا ان معنوں میں بھی. بہرحال درخت کا پھل اتارنا، پھر اس سے جنن، جیم نون یہ تھا اصل میں یہ پر دو زبریں ہدن کی طرح، جنن لفظ تھا یوں، جنن اس پھل کو بھی کہتے ہیں جو اتارا جائے، وہ جنل وہ درختوں کا یا جنس جنس شجرت ہے. اچھا اس کو مضاف کریں تو جین نون کی دو زبریں تو نہیں ہوں گی، یہ سے لکھا جانا چاہیے کیونکہ مادہ تو یائی ہے، لیکن اس کے یہاں لکھا گیا ہے الف سے، مضاف ہو جائے. جیسے آپ کہتے ہیں ہدل، ہدن کو مضاف کریں تو ہدا ہی ہو جائے گا نا، تو یہ اس طرح جنن کو مضاف کیا تو جنل جنت ہیں، دو باغوں کا پھل جو اتارنے والا ہے وہ، اس کو بھی جنن کہتے ہیں جو پھل اتارا گیا یا اترنے والا ہو گیا کہ آپ اس کو اتارا جائے، وہ جنن ہے، یعنی پک گیا. ایک معنی اس میں یہ بنتا ہے، بلکہ وہ کتاب ہے الیان الجنی فی اسنا سانید ابن الغنی یا کچھ اس طرح کی کتاب ہے، اس کا نام ہی انہوں نے رکھا ہے، اہل حدیثوں کی مشہور کوئی کتاب ہے الیان الجنی. یانا معنی بھی ہوتا ہے پکنا، اور جنی معنی جو کہ بس اب اتارنے کے قابل ہے کہ درخت سے اتار لیا جائے، اس پھل کو کہتے ہیں جنن. تو جنل جنتین، ان دونوں باغوں کا وہ پھل جو اب اترنے والا ہے وہ ہے دانن، یہ اس کی ہے خبر. ذرا غور سے دیکھیے، جنل جنتین مبتدا ہے، جنا یہاں رفع میں ہے، دونوں باغوں کا جنا یعنی اتارے جانے والا پھل اس کو کیا ہے، دانن نزدیک آنے والا, دنا یدنو قریب آنا, اس سے اسم فاعل بنے گا دان یون, جو کہ پڑھا جائے گا دانن نزدیک ہونے والا, اسی سے ادنا پڑھا ہے نا اپنے لفظ دنا یدنو, تو وہ تو دانن ہے نزدیک آیا پڑھتا ہے, اس سے مراد ہے وہ تو جھکا پڑھتا ہے, یعنی جو ان کا پکا ہوا پھل اتارنے والا ہے وہ تو گویا کہ اترا ہی پڑتا ہوگا, نیچے جھکا پڑتا ہے. یوں یہ فقرہ جو ہے جنل جنتین جنا اسم ہے اور وہ بنتا ہے مبتدا مضاف مضاف الیہ مل کر, اور دانن اس کی خبر ہے دان یون. شاہ صاحب نے کیا میوہ آن دو بوستا نزدیک ہوا, ان دو باغوں کا پھل بس نزدیک ہوا پڑتا, جمع کر دیا فی ہن ان میں, یعنی باغات مراد لے لیا, یا فی ہما نہیں کا سٹائل بدل دیا. یہ بعض کہتے ہیں کہ ایک بیان چل رہا ہوں اور مثلا ضمیریں دو 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 ہی چلے جا رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اسلوب بدلنے کے لیے بھی غائب سے متکلم کی طرف واحد سے جمع کی طرف, یہ سٹائل کا بدلنا عربوں کا عام رواج تھا اور اس کے عین مطابق ہے یہ, ان کے لیے یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں تھی, یہ ہمارے لیے اچمبے کی بات ہو جب تک ہم عربوں کے اسلوب سے واقف نہ ہوں تو وہ اور بات ہے, اور اسی لیے یہ پرانی عربی شاعری ہمارے مدرسوں میں رہی ہے, ورنہ بذات خود اس عربی میں کیا ہے لڑائی جھگڑا قتل غارت, یہی پڑھتے پڑھتے آدمی اکتا جاتا ہے کہ کون سی کام کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ ان کے اسلوب بیان کا پتہ چلے وہ فائدہ ہوتا ہے اس میں, ورنہ مضمون کے اعتبار سے تو باب الحماسہ میں نے اپنی بچی کو پڑھایا نا, تو وہ یہ کہتی تھی کہ اس کا فائدہ کیا ہے جی, بس لڑائی ہے اور لوٹ ہے اور مار ہے اور اسی کا ذکر ہو رہا ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں, وہ میری گھوڑی لے گیا میں اس کا یہ لے جاؤں گا وہ کروں گا, تو اسلوب کی بات ہے. تو یہ اسلوب فی ہن ان میں, قاصرات الطرف یہ لفظ پہلے آ چکا ہے, نگاہوں کو چھوٹا رکھنے والی عورتیں, قاصرات چھوٹا رکھنے والی دور نہ لے جانے والی, اور طرف آنکھ کو کہتے ہیں, مراد ہے وہ عورت جو کہ اوپر آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتی, اور اس طرح سے پلورل آیا ہے, صاحب حیا عورتیں کہہ لے, یہ بامعاورہ ترجمہ ہوگا, لم یتمس ہننا جن کو چھوا بھی نہیں ہوگا, تاما سا یتمس, اس کے معنی عورت کو چھونے کا بھی بنتا ہے تو بیم سے سے, اور مزے کی بات یہ کہ اس لفظ کے معنی ہی عورت کے جو ماہواری وہ کیا کہ مینسز, اس کا آنا, مثلا تمس تل جاری یا تو لڑکی کو وہ ایام حیض آئے ان میں, اور خود حیض کے لیے دوسرا لفظ ہے عربی میں تمسن, پھر اس سے معنی آلودگی اور گندگی کا بھی لیا جاتا ہے, اور ان معنوں میں لم یتمس ہننا کہ ان کو آلودہ نہیں کیا یا چھوا نہیں جو معنی کریں, تمس کے معنی وہ آلودگی والے لے تو وہ معنی بھی ہو سکتا ہے, اور تمس کے معنی پھر چھونا جنسی تعلقات کی ضرورت میں وہ بھی معنی ہو سکتا ہے, ان کو نہیں آلودہ کیا, قبلہم ان بہشت والے مردوں کے پہلے, ہم کی ضمیر ان کے لیے اہل الجنہ, نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے, یعنی لم یتمس ہننا انسن ولا جانن قبلہم, کسی انسان کسی جن نے ان عورتوں کو چھوا نہیں یا آلودہ نہیں کیا ان سے پہلے, یہ ان کے ان ٹچڈ ایک طرح کے ہونے کی طرف اشارہ ہے, اصل حقیقت خدا بہتر جانتا ہے, لیکن یہ کہ جو آئیڈیل عربوں کے لحاظ سے عورت کا آسودگی کی زندگی کا ہے وہی یہاں بیان ہو رہا ہے, اور بالکل عربوں کے متعارف رواج کے مطابق ہے, حتیٰ کہ آپ ابھی دیکھیں گے آگے خیموں تک کا بیان ہے جس سے وہ آشنا تھے جس زندگی سے, تو فبئی آلائی ربکما تکذبان, شاید کو دہرایا ہے اور پھر کہا کہ انہن الیاقوت والمرجان, گویا کہ وہ عورتیں ہوں گی, ہننا کی ضمیر قاصرات الطرف کے لیے ہے اور لم یتمس ہننا کی ضمیر بھی انہیں کے لیے آئی تھی, گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہوں گے, مرجان تو وہ سمندری گھونگے مونگا وغیرہ جو کچھ بھی ہوتا ہے کورل چیز ہے, کورل جسے کہتے ہیں شاید یہ بھی مرجان ہی کی کوئی مرجان کو اسی قسم کی چیز ہی ہے, اور یاقوت پتھر ہوتا ہے کوئی خاص, کہتے ہیں کہ یہ اصل میں گریک ورڈ ہے کوئی مادہ, بہرحال عربی میں تو یہ قافتے ہی لکھا جائے گا, لیکن یہ قافتے سے کوئی ورب نہیں استعمال ہوتا کسی قسم کا بھی, مرجان تو چلیے میم رے جیم مادے میں آئے گا تو اس میں کوئی ایک دو ورب بھی لکھے ہوں گے, لیکن یہ قافتے مادے میں آپ کو یاقوت لکھا مل جائے گا, کوئی فعل وغیرہ نہیں ہوگا, سرخ رنگ کے پتھر ہیں خاص قسم کا اس کو کہتے ہیں, گویا کہ وہ یاقوت و مرجان ہے, یہ جسے ہمارے ہمیں خیال میں روبی کہتے ہیں نا یہی یاقوت ہے, انگریزی میں جسے روبی کہتے ہیں. فب ای آلاء ربکما تکذبان, تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو دونوں جھٹلاؤ گے تم. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, بلا احسان کی جزا احسان کے سوا کچھ اور ہوتی ہے, یعنی جس نے نیکی کی اس کے ساتھ نیکی کی جائے گی یا اس کو انعام دیا جائے گا. دوسرے احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ انعام کے معنی میں آئے گا, تو نیکی کی جزا انعام ہی ہونی چاہیے. اس طرح سے دونوں جگہ احسان ایک انسان کی مناسبت سے, ایک اللہ کی مناسبت سے اس کے معنی کے لیے الفاظ دو اختیار کیے جائیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, پھر فرمایا ومن دونهما جنتان, اور ان دونوں کے علاوہ دو اور باغ ہوں گے. اب یہ کن باغوں کا ذکر ہے, دو پھر آگے اور پھر دو آگے, اوپر تھا نا جنتان ہے جو ڈرا اپنے رب سے اس کے لیے دو باغ ہوں گے, پھر یہاں ومن دونهما پھر تثنیہ آیا ہے ان دونوں کے سوا. یہ ہما کی ضمیر انہی باغوں کے لیے ہی ہے, اور تو کوئی مرجع قریب نہیں ہے. اور دو باغ ہوں گے, یہ بھی من دون ہما جار مجرور, اور جنتان ہے پھر مبتدا مؤخر آیا ہے رفع میں. اب یہ آلائے ربکما تکذبان, اور انہی دو باغوں کے بارے میں ساتھ ہی فرمایا مدہامتان. یہ واحد لفظ ہے قرآن مجید میں یا مقطعات کو چھوڑ کر کہ ایک لفظ ایک آیت ہے, مدہامتان ہے. یا زیادہ کہیں کہ ہما مدہامتان ان جنتان, یعنی ایک انڈرسٹوڈ ہے مبتدا یہاں کہ وہ مدہامتان ہوں گے. مدہامتان کا مادہ دال ہے میم ہے, اور اس کے معنی بنیادی کالا پان کا ہوتا ہے. دہمن دہما اور ادہم, یہ تو گھوڑے کالے اور گھوڑی کو بھی کہتے ہیں نا, ادہم کالا گھوڑا مشکی جسے ہم کہتے ہیں اپنے پنجابی زبان میں. تو اس سے افعال کے مادے میں ایک تو ہے افعلال میں بھی, وہ بھی شاید یہ استعمال ہوتا ہو ادہم یدہم, لیکن یہ افعال سے استعمال ہوتا ہے ادہام یدہام. بلکہ آپ کے مثال ہی یہی دی ہوئی تھی جہاں مزید بھی آپ نے ابواب پڑھے تھے. ویسے احمار یا احمار بھی استعمال ہوتا ہے, تو یہ رنگ ہی کے معنی میں آتا ہے ادہام یدہام, ڈارکش ہونا, کالے رنگ کا ہونا. اچھا کالا جو اسود ہے اس سے ہٹ کر ہے یہ, یہ ادہام میں یہ ہے کہ سفید سبزی دور سے کالی نظر آئے, جیسے افق پر درخت نظر آتے ہیں. ہاں سیاہی مائل ہونا یہ خاص طور پر
دونوں خوب گہرے سبز,
ہاں گہرے سبز, یہ ان معنوں میں کہ دور سے آپ افق پہ دیکھیں درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں, وہ ان کا ہریالی نہیں نظر آئے گی بلکہ ایک ڈارکش سا رنگ نظر آئے گا, اس کو کہتے ہیں ادہام یدہام. پھر اس سے اسم فائل ہوگا مدہام من, کیونکہ اس کا مفعول تو بن ہی نہیں سکتا, یہ فعل لازم ہوتا ہے ہمیشہ, اس سے تو مدہام من کا بنے گا مدہام من, پھر مدہام من سے مونس بنا مدہامتن, اور مونس کا تحسنیہ کیا مدہامتان, کالے ہونے والے یا جن کے رنگ میں دور سے کالے نظر آتے ہوں. مراد اصل میں ہے نہایت سرسبز, کیونکہ جو بہت سبز درخت ہوں گے وہی دور سے کالے نظر آئیں گے. فبأي آلاء ربکما تکذبان, پھر فرمایا فیہما عینان ناضاختان, ان دونوں میں شاید ان دوسرے باغوں کی طرف ضمیر جاتی ہے یا انہیں پہلوں کی طرف, ان دوسروں کی طرف جائے گی. عینان دو چشمے ہیں, ناضاختان نون ضاد خے, ناضاخ ینضخ کہ میں نے چھڑکاؤ کرنا بھی ہوتا ہے, یعنی پانی پھینکنا چھڑکاؤ کرنا. نون ضاد خے ناضاخ ینضخ فتح یافتہ اسے آتا ہے چھڑکاؤ کرنا, اس سے ناد خون بھی بن سکتا ہے لیکن اسم مبالغہ بنے گا ناضاخن زور سے چھڑکاؤ کرنے والا, پھر اس کا مؤنث بنا نداختن, یہ بالکل ضاد کی شدہ اور زبر وہ جیسے فعال ان کا وزن ہے. نداختن زور سے پھینکنے والی, اور نداختان زور سے چھڑکاؤ کرنے والی یا زور سے پانی پھینکنے والے, یہ مراد ہوگا کیونکہ چھڑکاؤ پر نہیں مراد رہتا. آئینان نداختان یہ صفت موصوف ہے, ورب نہیں ہے نداختان. دو چشمے ہیں جو کہ زور سے چھڑکاؤ کرنے والے ہیں یا زور سے بہنے والے ہیں, رواں ہیں. فبأي آلاء ربکما تکذبان فیہما فاکہتم ونخل ورمان, ان دونوں میں ہوں گے, یہ بھی فیہما جار مجرور پہلے اور باقی سب مبتدا مؤخر نکرہ آ گئے ہیں. فاکہتن پھل، نخلن کھجور، رمان انار کو کہتے ہیں، یہ چیزیں یعنی ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور پھر فرمایا فیہن خیرات حسان، ان اب یہاں پھر فیہما کی بجائے فیہن آیا، اور بالکل وزن رکھا ہے کہ جیسے وہاں فیہن تین ٹکڑوں کے بعد آیا تھا، یہاں بھی اسی طرح رکھا ہے. فیہن خیرات حسان، اس میں ہوں گی خیرات کے معنی خوبصورت، تو حسان کا معنی تو خوبصورت ہو سکتا ہے. خیرات ویسے جمع خیرت ان کی ہے، زنان برگزیدہ یہ چنی ہوئی، اور حسان میں نے با جمال، خیرت ان واحد ہے اس کا، اور یہ عجیب لفظ ہے بھائی، خیرت ان کی جمع خیرات، اور جو بھلائی کے لیے آتا ہے وہ غالباً خیر ان کی جمع خیرات آتا ہے. فاستبقوا الخیرات، وہ خیرت ان کی جمع نہیں ہوتی، خیر ان کی جمع بھی خیرات آتی ہے، یعنی اعمال خیریہ کے معنوں میں. اور یہ خیرت ان عورت جو ہے، اور چنی ہوئی، خیرے میں بنیادی معنی چننے کا ہی ہوتا ہے، اختیار اور خیار، اور اس میں تو چنی ہوئی عورتیں، یعنی برگزیدہ کا معنی اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ گویا کہ وہ سلیکٹڈ قسم کی ہوں گی، یہ معنی اس میں ہے خیرات ان میں. اور حسان البتہ حسین کی شاید جمع ہے، اس کے معنی ہے صاحب جمال. حسان ان یہ بھی پلورل ہے، حسین یا حسنتن کی جمع تو حسنات ہو جاتے ہیں، حسین کی جمع حسان ہو سکتی ہے. تو اس میں عورتیں ہوں گی چنی ہوئی اور با جمال. فبأي آلاء ربكما تكذبان، با جمال صاحب جمال. اچھا اچھا، حور مقصورات فی الخیام، سننے سے بھی لفظ کیا کہ بن جاتے ہیں. پرسو میری بیٹی مجھے دکھا رہی تھی، وہ گئی تو دو دن گئی نہیں تھی، کسی سہیلی سے لائی نوٹ کے، تو مجھے کہنے لگے گا بھائی دیکھتے ہیں، وہ خدا جانے استاد نے کیا بولا، لڑکی نے کیا لکھا، کہیں تو پتہ چل جاتا تھا عربی شعر تھے کہ یہ، لیکن اب شعر اگر وہ غلط لکھ گئی اور ہمیں اصل شعر نہ معلوم ہو تو آدمی صرف پیٹتا ہے کہ جی کس کیسے ٹھیک کریں. بڑی مشکل سے وہ بعض افات پتا چلتا تھا کیا رہی کیا کر دیا تو اس لڑکی نے. اچھا، انم تعانی، انم تعانی، ان انت منع، انت منع، انت منع تنی کی پوچھتا تو اس نے سارا ملا کے لکھ دیا اکٹھا، سمجھ نہیں آتی تھی کہ لفظ ہے کیا. تو آگے فرمایا حور مقصورات فی الخیام، موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی جو کہ خیموں میں روک رکھی گئی ہوں گی. مقصورات کا لفظی معنی ہے وہی قصر سے چھوٹا کرنا، اور مقصورات کا معنی بنتا ہے جن کو محدود کر دیا گیا گویا کہ خیموں میں، کہ وہ خیموں سے باہر نکلتی نہیں ہے گویا کہ، یہ بنتا ہے لفظی ترجمہ. حور مقصور، مقصور قصر سے روکی گئی، شاہ صاحب نے کیا ہے جن کو نگاہ داشت کی گئی ہے، جن کو حفاظت میں رکھا گیا ہے، معنی تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن اصل معنی تو ہوئی ہے کہ جیسے وہ قاصرات الطرف ہے نا، کہ اپنی نگاہ کو آگے نہ جانے والی، روکنے والی، تو یہاں مقصور کا معنی روکی ہوئی، وہ نگاہ کی حفاظت، یہاں ان کی حفاظت مطلوب حفاظت ہی ہے. خیام خیمہ کی جمع ہے، خیموں میں روکی ہوئی. اب دیکھیے یہ جو ٹکڑا ہے حور مقصورات فی الخیام، ایک عرب جو صحرا اور بادیا میں خیموں میں رہا اور ان کے خیموں میں جہاں عورتیں رہتی ہیں اس کا اسے تصور ہو، ہاں جی، تو پھر وہ کچھ اندازہ کر سکتا. اب گلبرگ والوں کو کوئی کہے کہ جیسے جی کوٹھیوں میں وہ ہوں تو وہ شاید کچھ اور سمجھے، نیگمات کی بات کریں، لیکن عربوں کے لیے وہ خیموں کے اندر عورتوں کا رہنا جو اس سے باہر کبھی نہ نکلتی ہوں، تو یہ اس کو اپریشیٹ وہ عرب کر سکتا ہے. اور باقی رہ گیا کہ وہ خیموں میں ہوں گے، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ بہشت میں کہاں خیمے ہوں گے، کیا ہوگا، خدا جانے وہ رہنے کی جگہ کیا ہوگی، ہم تو اس کو نہیں سمجھ سکتے. ڈسکرپشن ہے قرآن مجید کی، اصل حقیقت کیا ہے، لیکن یہ کہ جو مخاطب لوگ تھے ان کا ذہن اس کو انجوائے کرتا تھا، کہ جس طرح سے وہ بیان ہو رہا تھا معلوم ہوتا تھا کسی بہت بڑی نعمت اور خوبی کا بیان ہے، بس اصل قصہ اتنا ہے. اور چونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا، لہذا وہ عربوں کے اسلوب اور عربوں کے ذوق کے مطابق بات کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. رہ گیا قرآن کی تعلیم کا عالمگیر ہونا، تو اس کے اور ثبوت ہیں، لیکن یہ کہ مخاطبین اولین کے ذوق اور اسلوب کے مطابق بات ہو، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے.
हमें यहाँ बच्चों को सिखाया जाता था हमारे पांचवी सातवीं में कि जैक एंड जिल, वेंट अप द हिल और क्या क्या, वो उनके नर्सरी राइम्स होती है ना। अब अंग्रेज माएं अपने बच्चों को वो इस तरह के वो छोटे छोटे गीत सुनाती हैं, नर्सरी राइम्स जिन्हें कहते हैं, वहां से आते हैं और हमें सिखाए जाते थे। हमें ना पता होता था जैक कंबक क्या चीज होती है और जेल होता है, ये भी अब बाद में पता चला कि जेल कोई लड़की होती है और जैक लड़का होता है। जिस जमाने में नज़म याद कराई थी पांचवी में, उस वक्त तो ये भी नहीं पता होता। तो अबे अय आला ए रब कुमातु कल जबान लम या तुम्हें सुनना इन सुन कबला हूँ बरा जान, ये वही लफ्ज फिर इदा हुआ है उनका, और ये पहले बागात के वहां जिक्र था औरतों का भी, और ये फिर दूसरे बागात में भी फलों और औरतों का जिक्र है, वो दो बाग और ये दो बाग, इससे क्या मुराद है। बहरहाल चार बागों का और चारों की एक जैसी डिस्क्रिप्शन है जोड़ों जोड़ों की। तो ये जोड़े होने वाले भी बात अजीब है, हमारे यहाँ हर बात पे मैच होता है जी, साड़ी से लेकर जूते तक सारा मैच मैचिंग हो। ये कोई अल्लाह ने जन्नतों की भी कोई मैचिंग की है या क्या, अल्लाह बेहतर जानता है, कोई बयान तो इस तरह का ही हो रहा है। ये भी एक जौक के लतीफ की चीज होती है ना, हम तो बाज़ दफा हैरान होते हैं जी, क्योंकि सुना है इतने नखरे लोगों के होते हैं कि जी ये कमरा, इस कमरे की जो मेज हो, इसके जो मेज पोश हो, इसके जो पर्दे हो, इसमें जो जूते लेके आना, सब में कोई वो यकरंगियत रखते हैं। हाँ जी, टेस्ट की बात होती है इस तरह से, चोचले हैं अमीर लोगों के। हाँ जी, तो उसके बाद फरमाया मुत्तकीना अला रफरफिन खुज़रिन व अबकरीन हसान। यहां भी ऐसे मुश्किल लफ्ज आया है ना, मुत्तकीना ओट लगाए बैठे होंगे, रफरफ वैसे ये मादा अरबी है, रेफे रेफे रफा या रुफो भी होता है लफ्ज, यानी रेफे फे ही मादा होता है। फिर उसी में डिक्शनरी में अगर आप देखें तो जहां रेफे फे होगा उसके आगे रफ रफा का बयान होगा। वर्ब इससे आते हैं, मसलन रफ रफा तायरों के मैने होते हैं, परिंदे ने पर फड़ फड़ाया, ये मैना है। लेकिन यहां रफ रफ का मैना आप डिक्शनरी में देखें, रफ रफ के कोई 11 या 13 मैने लिखे हैं खुदा जाने, और उनमें से एक है वो फर्श भी और विसादा और सिराना और इस किस्म की चीजें, बहुत से मैंने इसके, ये तुम मुंजिद में देख ले तो सारे मैंने भी एक वक्त याद करने के लिए भी 2 दिन चाहिए। और उन मैनों में आपस में कोई तुक भी नहीं कि ये भी मैंने इसी का और ये भी मैंने इसी का, अजीब बात है। तो बड़े मुतबाइन और मुतअद्दिद मैनों वाला ये लफ्ज है। तो एक मैना उसका गालबन सिराने किया गया है या कालीन कर ले, खुद रिन तो खैर मसनद हो सकता है, मसनद फर्श विसादा, ये तो तीनों मैंने शायद एक करके लिखे हैं, अल फर्श वल विसादा तो वल। अच्छा, अब खुद्र तो है हरे की जमा, कि वो जो उनके मसनद होंगे या सराने होंगे तकिए होंगे वो हरे रंग के होंगे। अच्छा, अखदर की जमा है। अब करीन का मैना अजीब व गरीब होता है, ये लफ्ज लिया गया है अब अर से, ये भी 4 अरफी लफ्ज है और इससे भी गालबन फेल कोई नहीं इस्तेमाल होता। अब कर अरबी नज्मों में आता है कि उनके यहां जी जिन्नों का एक बड़ा रेगिस्तान था, जो बड़े वहां के जिन बड़े खराब या मशहूर होते थे। हाँ जी, अब कर का जिन, यानी फला जगह जैसे कोई कहे के पता नहीं, अबकर अरबी में जिन्नों के किसी खास देश के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो भी कहते थे, लेकिन ये कोई अरब में कहते थे, कोई जगह है जहां के जिन रहते थे और बड़े जिन थे वहां के मशहूर, फिर वहां की तरफ निस्बत देते थे अबकरी उन किसी अजीब व गरीब चीज को, क्योंकि जिन्नों से मुतालिक चीज होती थी ना। इन मानों में अबकरीयुन बड़ी नादिर और अजीब चीज। अब उससे अबकरियत एक लफ्ज इस्तेमाल होता है मौजूदा अरबी में भी, वो नाबगा से बड़ा लफ्ज है, यानी नाबगा भी जीनियस को कहते हैं और अबकरियत के मैंने भी जीनियस जिसे कहते हैं ना वही मैना है। चुनाचे ये अब्बास महमूद लक्काद ने अबकरियत मोहम्मद और अबकरियत इस तरह के लफ्ज लिखे, अबकरियत उमर यानी जीनियस ऑफ उमर, इन मानों में लिया है, अजीब व गरीब होने के मानों में, क्योंकि वो जिन्नों की तरफ निस्बत देते थे तो हर अजीब व गरीब चीज को अबकरियुन कहते थे। इन मानों में वह अबकरियुन हसान को कपड़े या वो चीज जो अजीब व गरीब और खूबसूरत,
اور پھر انہوں نے میں نے اس کا بھی قالین اور فرش کیا ہے عبقری کا، لیکن بنیادی میں نے اس میں عجیب و غریب کا ہے، یعنی بہت پیارا اور عجیب و غریب فرش ہوں گے جو کہ حسان خوبصورت بھی ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور آخر پہ ختم کیا تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام. یہاں زی مجرور آیا ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ یہ رب کی صفت ہے. ترجمہ ہم کریں گے تیرے برکت والا ہے تیرے ذل جلال والاکرام رب کا نام، یہ اسم کی صفت نہیں بلکہ رب کی ہے. پہلے وہ وجہ کی آئی تھی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاظمة صدق اللہ العظیم. جب وہ واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، اور واقعہ سے ہونے والی سے مراد قیامت ہے، یعنی جو کہ ہو کے رہنی ہے، جب وہ ہو جائے گی تو ليس لوقعتها كاظمة، یہ گویا کہ ایک طرح سے اذا کا جواب ہو کر آیا شرط کا، تو پھر اس کے واقعہ ہونے کے بارے میں کوئی جھٹلانے والی رہے گی ہی نہیں. یعنی لیسا کاذبتن لوقعتها ہناکا کے معنوں میں، اور کاذبہ سے مراد نفس کاذبہ لیں یا مبالغہ کثیرہ لیں، بہت زیادہ تکذیب کرنے والا، لفظی معنی تو ہے جھوٹ بولنے والا، لیکن یہاں مراد وہ تکذیب کا ہی تھا. تو اس وقت اس کے بارے میں کوئی جھوٹ بولنے والا رہے گا ہی نہیں یا ہوگا ہی نہیں. اور اس وقت کا معنی لے سے کرتے ہیں، نحوی کہتے ہیں کہ حرف جار آپس میں ایک دوسرے سے ساتھ بدلتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں لے وقعتها کا معنی ہے عند وقعتها. اور پھر قرآن سے بعض مثالیں دیتے ہیں، مثلا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، تو اس سے مراد ہے عند دلوک الشمس، سورج ڈھلتے وقت. اس طرح سے لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے اس واقعہ ہونے والے وقت جو ہے جب وہ واقعہ ہو جائے گی، تو اس کے ہاں وہاں کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا. کاذبہ مونس نفس کاذبہ ہو یا پھر بہت جھوٹ بولنے والا، یعنی پھر تو کوئی تکذیب کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا، جب سامنے آ جائے گی کون کہے گا کہ یہ تو جھوٹ تھا. اب جو جھوٹ کہہ رہے ہیں، خافضۃ الرافعۃ، یہ اس کے یقینی ہونے کو بیان کرنے کا ایک انداز بیان ہے، یعنی جب آ جائے گی تو پھر کوئی جھوٹا اسے کہہ نہیں سکے گا یا کچھ، اور پھر وہ ہوگی اس کی یہ حالت. خافضۃ الرافعۃ یہ الگ فقرہ ہے، اور یعنی تکون و ہیا یا اس طرح کا کوئی فقرہ شروع میں، مثلا ہیا خافضۃ الرافعۃ خبر بنا لے، وہ ہوگی خافضہ اور رافعہ. خافضہ کے معنی نیچے لے جانے والی، خافضہ یخفض آتا ہے، اور رافع یرفع اونچا اٹھانا، یہ دونوں اسم فاعل کے صیغے ہیں اور مؤنث کے ہیں، جو ہو سکتا ہے واقعہ کی وجہ سے، قیامت کی وجہ سے مؤنث آ رہے ہو، یا مبالغے کی تے ہو اور اس کا معنی ہو بہت نیچے لے جانے والی، بہت اونچا اٹھانے والی، یعنی بعض کو نیچا کرنے والی ہوگی، بعض کو اونچا کرنے والی ہوگی. خفض یخفض نیچا کرنا، نہیں اللہ کا نام آیا نا خافض الرافع، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں بھی آتا ہے. ان خفضہ میں ہوتا ہے نیچے ہو جانا، ڈاؤن ہو جانا. یہ ان خفضہ کا میں لفظ بھی یوں یاد ہوا تھا کہ کویت میں ہم تھے، حج سے واپس آ رہے تھے، تو وہاں کیمپ میں تین دن ٹھہرے، تو ایک دن صبح کو خبر سنی جی ڈالر کی قیمت گر گئی ہے. ہم نے مدینہ منورہ سے چلتے وقت پاؤنڈ نہیں بہت سے ڈالر ہی لے لیے تھے جو بچی تھی رقم کے، چلیے ہم نے کہا یہ تو مارے گئے، خواہ مخواہ کی ڈس پڑی. پھر ہم کیمپ سے چلے شہر کہ جو ہیں آج بدل لیں، جیسے بھی ملے تو پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ افواہ درست ہے یا نہیں. تو شہر کو ہم جا رہے تھے تو ڈبل ڈیکر تھی، اوپر والی منزل پہ میں بیٹھا تھا، تو ایک جگہ چوک میں جو ٹریفک رکی، تو خیر ہماری بس بھی رک گئی، تو نیچے میں نے دیکھا کہ ایک عرب کار میں بیٹھا ہے اور اس کے پاس اخبار تھا، تو اخبار کے اوپر ادھر سرخی لکھی ہوئی تھی ان خفضۃ الدولار، بڑی موٹے کار پہ ڈالر ہیز گون ڈاؤن. میں نے کہا یہ تو تصدیق یہی ہو گئی. اور ایک وہ ان خفضہ کہ میں نے یاد ہو گیا اس دن سے نیچے ہو گیا. بعض وہ میموری ایسوسیشن ہوتی ہے نا، اس سے چیز یاد ہو جاتی ہے. اذا رجت الارض رجن و بست الجبال بسن، جب ہلا ڈالی جائے گی زمین، ہلا ڈالنا، رج یا رج کسی چیز کو ہلا دینا، رے جیم جیم، ارتجا بھی ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اٹک اٹک کے شاید چلنے میں بات کرنے کے لیے آتا ہے میرے خیال میں. بہرحال رج یا رج خوب ہلا دینا،
بلکہ زلزلے کا معنی ہی تقریباً اس میں ہے. اور ہلا ڈالی جائے گی زمین, ہلا ڈالنا یعنی خوب ہلا ڈالی جائے گی. وبست الجبال بسن, اور باریک کر دیے جائیں گے پہاڑ. بے سین سین بس یا بسو, کہ ایک معنی ریزے کرنا بھی ہے اور اس کے اور معنی بھی ہے, اونٹوں کو بس بس کرنا, وہ بھی اس میں بھی استعمال ہوتا ہے. عجیب بات ہے کہ عربوں کے ڈکشنری اگر جو عربی کی دیکھی جائے نا, میرے خیال میں اس میں 70% لفظوں کے معنی میں ہوتا ہے, اونٹنی کو یہ کرنا, اونٹ کو یہ کرنا. اکثر اونٹ اور اونٹنی سے ہی وہ لفظ نکلتے ہیں. اس میں بھی کہیں پڑھ رہے تھے کہ بس بس, وہ اس کو روکنے کے لیے بس بس کرتے ہوں گے کوئی, لیکن ایک معنی اس کا ہے باریک ریزے کرنا. تو اس سے پھر بست الجبال بسل خبز مثلا کہتے ہیں, روٹی کے ریزے ریزے کرنا, بسل خبز. تو بست الجبال, یہ دونوں مونث کے صیغے, ارض تو ویسے مونث سمائی تھی, جبال جمع مکسر ہے. تو پہاڑ ریزے ریزے کر دیے جائیں گے, بعض نے تو کیا ہے غبار ڈسٹ میں تبدیل کر دیے جائیں گے, یعنی بالکل غبار کر دیے جائیں گے. ریزہ ریزہ بھی اس کو معنی ہو سکتا ہے, روٹی کے ٹکڑوں کرنے سے شاید یہ معنی نکلا ہے. پہاڑ یوں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے, فکانت ہبا ام منبسن, بس وہ ہو جائیں گے, خانہ ماضی کا سیکھا ہے لیکن وہ ازا کے ساتھ چل رہا ہے, ہو جائیں گے ہبا ام منبسن. ہبا ہے بے بو مادہ اس کا, ہبا یحبو کے معنی ہوتے ہیں غبار کا اوپر اٹھنا, اور پھر اس سے ایک لفظ ہے ہبا ان, یہ اس گرد و غبار کو کہتے ہیں جو ہر وقت ہوا میں معلق رہتا ہے, اور وہ کبھی سورج کی کرنوں وغیرہ میں جو اتنے باریک ذرے ہوتے ہیں کہ اس وقت نظر آتے ہیں. یہ پہلے 19ویں پارے میں بھی یہ لفظ آیا تھا, ہبا منصور منصورا وہاں آیا تھا. تو ممبسن بس یہ بس منع ہے پھیلانا, بے سے سے سے, اس سے باب انفعال آئے گا ام بس یم بس, اس کا معنی ہوتا ہے پھیل جانا. اور یوں ممبسن اسم فاعل کا صیغہ ہے, پھیل جانے والا. آپ اردو میں کر لیں پھیلا ہوا, لیکن اصل میں اسم فاعل کا صیغہ ہے, کیونکہ باب انفعال ہے اس میں مفعول تو اس کا آئے گا نہیں. تو وہ ہو جاتا ہے اس باریک ذرات غبار کے مانند جو کہ پھیلے ہوئے ہیں, اس طرح سے ہو جائے گا, یعنی عام ذرے بھی نہیں بلکہ اتنے باریک ذرے. فکانت ہبا ام منبسن, کانت کی جو ضمیر ہے یا اسم, یہ غالباً پہاڑوں کے لیے ہی ہے, زمین کے لیے تو نہیں, کیونکہ ان کے پیسنے کا ذکر ہے, پیس جانے کا, تو اس لیے ہبا منبسن وہ پہاڑ ہی ہوں گے.
پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں,
اڑنے لگیں گے وہ ہبا, اڑنے والے گرد و غبار کو کہتے ہیں نا جو فضا میں ہوتا ہے, ان معنوں میں اڑنے والا معنی کر لیا نا انہوں نے, کیونکہ زمین کے غبار کو ہوا نہیں کہتے, ہوا اسی گرد و غبار کے ذروں کو کہتے ہیں جو ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے. تو کنتم ازواجن سلاسا, کنتم کا معنی یہی ہوگا تم ہو جاؤ گے, ماضی میں نہیں ہوگا ترجمہ, جو کہ پیچھے شرط سے بات چل رہی ہے. تم ہو جاؤ گے تین گروہ, زوج کے معنی قسم اور گروہ کے بھی ہوتے ہیں. وہ آخر من شکل ہی, ازواج میں ہم نے پڑھا تھا کہ زوج میں نے جوڑا ہی نہیں ہوتا بلکہ مانند, اور یا گروپ کے معنی میں ایک طرح کے. تو اس طرح سے ازواجن ثلاثہ, تین جوڑے ہو جاؤ گے یا تین گروہ ہو جاؤ گے. ثلاثتن یہاں صفت کے طور پر آیا ہے, یا یوں بھی ہو سکتا تھا کن تم ثلاثہ ازواجن, یا صفت آ گئی تو ازواجن ثلاثتن, تم تین جوڑے یا تین قسموں میں تقسیم کر دیے جاؤ گے. تین قسمیں انسانوں کی کیا ہے, ایک طرح اصحاب المیمنہ تے ما اصحاب المیمنہ, میمنہ کے معنی دائیں ہاتھ والے بھی ہو سکتا ہے, برکت والے بھی ہو سکتا ہے. یہ میم نون مادے میں یمن بمن برکت بھی ہوتا ہے, اور یمین دائیں کو بھی کہتے ہیں. تو میمنہ اسی سے مصدر ہی ہوگا, برکت حاصل کرنے والے, برکت والے, یا تو سعادت مند, ترجمہ شاہ صاحب نے تو اہل سعادت کیا ہے. اور دائیں ہاتھ والے کر لیں تو قرآن کریم کے دوسرے مضمون سے ملتا ہے کہ نیکوں کے اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے, اور اس طرح سے کہیں انہیں اصحاب الیمین کہا گیا ہے, کہیں اصحاب المیمنہ کہا گیا ہے. تو یہ دائیں بائیں کا بھی ضرور ہے, علامہ کو معلوم تھا کہ یہ رائٹ لیفٹ میں تقسیم ہوں گے جا کے انسان, اب بھی وہی بات ہے پتہ نہیں. یا محاورہ ہمارے ہاں بائیں بازو کے ساتھ تخریب کاری اور یہ وابستہ ہے اور دائیں کے ساتھ, تو یہ عربوں میں بھی کوئی ضرور دائیں بائیں کے اصل میں وہ کوئی لیتے تھے فال,
بائیں طرف کی کوئی ان کی بات فالے ہوتی تھی کہ فلاں چیز بائیں طرف سے آئے تو منحوس اور دائیں طرف سے آئے تو برکت والے. اصل آئیڈیا وہاں سے نکلا ہے. مثلا شکار کو جا رہے ہیں, ادھر سے بلی نکل گئی اور میں نے, ادھر سے بلی نکل گئی تو اور میں نے, تو وہ بائیں طرف کے ساتھ ان کا کوئی نحوست کا تعلق تصور یعنی یہ ایک آئیڈیا سا تھا, اس وجہ سے وہ عموماً محاورے میں یوں استعمال ہوتا ہے. یہ ان معنوں میں قرآن کریم نے نہیں کیا کہ یہ کوئی نئے لفظ نیا ہو, بلکہ وہ اس معنوں کے سمجھتے تھے. اصحاب المیمنہ کے ساتھ ایسوسیشن ہے برکت اور سعادت کی. ما اصحاب المیمنہ, کیا کہنے اصحاب المیمنہ کے, یہ تعجب کا ایک استفہامی آیا ہے. جیسے کہیں جی واہ جی واہ, راوی کیا کہنے راوی کے, تو ان معنوں میں یہ ما استفہامیہ ہے تعجب اور اس کی یعنی حالت کو بتانے کے لیے. وہ اصحاب المشامت, ما اصحاب المشامت, اور جو شوم والے ہیں یہ بھی مادہ شین حمزہ میم ہے. شوم میں نے نحوست بھی ہوتا ہے اور اسی سے یہ اصحاب المشعم آیا ہے. یہ شمال کے ساتھ اس کا میمنہ کا تو یمن سے یمین اور یمن دونوں سے تعلق ہے مادے کے لحاظ سے, لیکن اس کا مادے کے لحاظ سے شمال سے تعلق نہیں ہے. مادہ شین حمزہ میم ہے اور شوم میں نے ہوتا ہے نحوست یا بدبختی. وہ اصحاب المشامہ اور بدبختی والے, ما اصحاب المشامہ, کیا ہوگا حال ان کا. کیونکہ بروں کا حال ہے تو کیا کہنے تو ہم اردو میں نہیں کریں گے, اور کیا حال ہوگا ان کا کیا پوچھنا, وہ تو لفظ سے ہی سمجھا جا رہا ہے. مشامہ شاہ صاحب نے اہل شقاوت اسی لیے کیا ہے, بدبختی والے, کیونکہ شوم کا معنی بدبختی اور نحوست ہی ہوتا ہے. مشعوم عربی میں کہتے ہیں منحوس کے معنوں میں, مشعوم اور منحوس ہم معنی لفظ استعمال ہوتے ہیں. دو گروہ تو یہ ہوئے, اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشامہ ہے, یہ تو شاید ایکسٹریم ہے. تیسرے کا یہاں ذکر نہیں کیا, وہ شاید آگے آ رہا ہے. والسابقون السابقون, اور جو آگے بڑھ کے پہل کرنے والے ہیں. السابقون السابقون ریپیٹ ہوا ہے ان پہ زور دینے کے لیے, اور جو یا مبتدا خبر بنا لے کہ ایک السابقون کو مبتدا بنا لے, دوسرے سابقون کو خبر بنا لے, اور آگے بڑھنے والے تو آگے بڑھنے والے ہیں, یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. اور یا یہ ہے کہ السابقون ایک مراد ہے دنیا میں نبیوں پر پہلے ایمان لانے والے, اور دوسرے السابقون سے مراد ہے وہاں درجات میں آگے بڑھ جانے والے, یعنی جنہوں نے ایمان میں سبقت کی تھی وہی آگے رہنے والے ہوں گے. یوں مبتدا خبر کے معنوں میں السابقون السابقون دونوں جو معرفہ آ گئے ہیں, ظاہر ہے ایک ہی لفظ تو نہیں ریپیٹ ہوا ہے ایک ہی معنی میں, تو بلکہ دونوں سابقون کا معنی کوئی الگ الگ ہے. اور اگر مبتدا خبر قرار دیں تو پھر اس کی تفسیر میں یہ بات آ جاتی ہے. اولئک المقربون, یہ بلکہ اس لحاظ سے السابقون السابقون مبتدا خبر بھی ہے اور یہ بھی اس کی خبر ہے. اولئک المقربون, وہ تو بہت قریب کیے گئے لوگ ہوں گے جو سابقین میں سے ہوں گے. ہر نبی پر ایمان لانے والے کچھ تو بہرحال سابقون تھے, اور یہاں شاید پورے انسانوں کا ذکر ہے. یہاں السابقون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے معذ نہیں ہے, جیسے دسویں پارے میں آیا تھا والسابقون الاولون. یہاں تو سبقت کر لینے والے مقربین میں ہوں گے, یا اصحاب المیمنہ سے کوئی اوپر درجہ بتایا گیا ہے. فی جنات النعیم, وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے. مقرب قرب یقرب, قریب کرنا, اور مقرب قریب کیا ہو گیا, یہ درباروں میں لفظ عام چلتا تھا. فرعون نے بھی جادوگروں سے کہا والا نعم و ان کم لمن المقربین, اس نے یہی کہا تھا. تو یہاں ہے سلت من الاولین و قلیل من الاخرین, یہاں یہ بات بتائی گئی کہ ایک جماعت ان میں سے پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور تھوڑے ہوں گے بعد میں آنے والوں میں سے, آخرین بعد میں آنے والے. انہی کی ہے غالباً کہ یہ اس میں قرآن کریم نے بتایا کہ پہلے لوگوں میں سے گویا کہ سلہ ہوگا اور دوسروں میں سے تھوڑے ہوں گے. لفظ سلہ فی لام لام, فیل بھی استعمال ہوتا ہے, سلہ یا سلو پتہ نہیں اس کے کوئی معنی ہے, قرآن میں نہیں استعمال ہوا. سلہ اور سلہ کا یہ معنی ملتا ہے کہ دونوں کے معنی جماعت کے ہوتے ہیں, اور سلہ کہتے ہیں بکریوں یا بھیڑوں یا جانوروں کی جماعت کو, اور سلہ کہتے ہیں انسانوں کی جماعت کو. اور ایک محاورہ کا ہی ڈکشنری میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو سلہ اور سلہ کے فرق کا بھی پتہ نہیں, اتنا عام کا ہے, یعنی جانوروں کے ریوڑ اور انسانوں کے ریوڑ میں فرق نہیں کر سکتا. تو سلہ جماعت, انسانوں کی جماعت, اور زبر سے پڑھ لیں تو حیوانوں اور جانوروں کے ریوڑ کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے. سلہ انسانوں کا گروہ. عربی زبان کے بعض لفظ بڑے عجیب ہیں, تو
ایک بڑی جماعت ہوگی پہلے لوگوں میں سے، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں سے تھوڑے ہوں گے۔ تو اسی سے پھر مفسرین لکھتے ہیں کہ جی اس پہ صحابہ کو بڑا قلق ہوا کہ ہم تو بعد میں آنے والے ہیں، ہمارے میں سے تھوڑے وہ درجہ پائیں گے۔ پھر وہ آگے آتا ہے سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین کا، یہ اس کے جواب میں نازل ہوئی، واللہ عالم۔ بہرحال یہاں تو قرآن کریم نے یہی کہا ہے کہ اولین میں سے جو پہلے لوگ امتیں گزر گئے ان میں سے ایک جماعت ہوگی، اور قلیل من الاخرین یعنی جماعت قلیلۃ ان کے معنی میں آیا ہے ان میں سے تھوڑے ہوں گے۔ الا سرور موضون، اور اگر تفسیر کریں تو خدا جانے کوئی اور معنی بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے نبی کریم سے ہے تو اگرچہ اولین سے مراد پہلی قوم میں ہیں، لیکن یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پر پہلے ایمان لانے والوں کی تو بڑی جماعت ہوگی لیکن بعد میں آنے والوں کی تھوڑی جماعت ہی ہوگی، اس قسم کی ہو تو سکتا ہے، لیکن تفسیر والے کہتے ہیں کہ اولین سے مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرے ہوئے پہلے لوگ ہیں۔ علا سرور موضونت، یعنی وہ ہوں گے، کیونکہ ہوں گے اپنی طرف سے ہی ہم لگائیں گے، ورنہ علا سرور موضونت تو جار مجرور ہے جو کہ قائم مقام خبر کسی کا ہو سکتا ہے، گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک مبتدا ہے، ہم علا سرور موضونت، وہ ہوں گے، سرور سریر کی جمع ہے جس کے معنی تخت یا بستر بیڈ کیا جاتا ہے، عموماً سریر بیڈ کو بھی کہتے ہیں، تو وہ ہوں گے ایسے بستروں پر یا ایسے تختوں پر جو کہ موضونا ہوں گے۔ موضونا واو واد نون مادہ ہے، وادانا یادین، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں نہایت عمدہ بنائی کرنا کسی چیز کی، چاہے وہ زرہ کی لوہے کی ہو چاہے کپڑے کی ہو، اور خاص طور پر اس بنائی میں بنتی میں ہی کوئی قیمتی چیزیں خوبصورت لگاتے جانا، کوئی ہیرے لگانا، کوئی شیشے لگانا، کوئی پھول لگانا، کوئی سنہری چیزیں درمیان میں ٹانک دینا، یعنی اس قسم، کیونکہ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض امیر لوگ اپنی زریں جو بناتے تھے نا تو ان کی بنتی میں خاص طور پر وہ ہیرے ڈلواتے تھے کہ وہ بھی ساتھ دکھائی دیں، گویا کہ بڑے خوبصورت، اس زرہ کے لیے بھی موضون کا لفظ آتا ہے۔ اس طرح سے پھر اگر یہاں کپڑے ہوں، اگرچہ بیڈز کا ذکر ہے تختوں کا، مراد ہے تختوں پر پھر جو چادریں ہوں گی ان کی طرف ہی پھر یہ اشارہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اس طرح سے نہیں بن سکتے۔ ہاں، یہ شاہ صاحب نے اسی لیے زر بافتہ کیا ترجمہ، یعنی ایسا کپڑا جس کے درمیان میں سنہری تارے گزاری جائیں، اس کپڑے کے لیے بھی موضون کا لفظ ہو۔
اوپر چارپائیوں سونے کی تاروں سے بنی بری ہوئی،
بس وہ بھی ٹھیک ہے ترجمہ، بنی ہوئی کا ترجمہ، یعنی کوئی چیز جس میں آپ بنتی کرتے ہیں، چارپائی کا بھی بننا ہوتا ہے، زرہ کا بھی ایک طرح کا بننا ہوتا ہے، وہ بنتی تو ہے لیکن اس میں یہ خاص معنی وعدہ نہ میں ہے کہ اس میں درمیان میں کوئی ہیرے موتی رنگ دار سونا چاندی وغیرہ لگاتے جانا، گویا کہ جس طرح سے جڑاؤ کام کرتے ہیں نا
کاٹ کے۔
زربفت غالباً کوئی کپڑا ہوتا تھا، جیسے یہ ہمارے ہاں آج کل بعض ہیں وہ درمیان میں سنہری تار بھی چلتی ہے یا اس طرح سے، تو وہ زربفت بفت شاید شاہ صاحب نے اسی لیے کیا ہے۔ تو بہرحال محض بنتی کا معنی نہیں ہے، چاہے وہ لوہا ہو چاہے وہ کپڑا ہو چاہے کچھ ہو، اس میں کوئی قیمتی چیز بھی ساتھ ساتھ بنتی میں شامل کرنے کا ذکر ہے، اس لیے انہوں نے سونے چاندی کی تاروں سے بنا ہوا کیا سارا۔ اصلی معنی وادانہ کا ہے کہ درمیان درمیان اس بنتی میں کوئی قیمتی چیز بھی ڈال دیں، تو ایسے ان کے بسترے ہوں گے جو موغونہ ہوں گے، جن میں سونے چاندی وغیرہ یا ہیرے جواہرات بنتی میں گویا کے داخل ہوں گے، ان کی بنائی میں بناوٹ میں ہی۔ اور متکئین علیہا، وہ اوٹ لگائے بیٹھے ہوں گے، اس حالت میں کہ وہ اوٹ لگائے بیٹھے ہوں گے ان پر، ہا کی تمیر سرور کے لیے ہے، متقابلین آمنے سامنے ہوتے ہوئے، یہ بیٹھنے کے بارے میں آگے ہے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر طواف کریں گے یعنی آتے جاتے رہیں گے اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے، طاف علیہ، طاف بہی میں نے تو ہوتا ہے بالکل ارد گرد چکر کاٹنا، اور طاف علیہ کا میں نے ہوتا ہے بکثرت آنا جانا کسی کے پاس۔ 18 پارے میں طوافون علیکم بعضکم علی بعض آیا تھا نا، بکثرت اور بار بار آنے والے، یہ بلی وغیرہ کو اسی لیے کہا گیا ہے طوافون فی البیت، یعنی وہ بار بار گھر میں آنے والے جانور، تو ان معنوں میں طوافون علیکم والا معنی اس میں، یطوف علیہم بکثرت آئے جائیں گے،
ان پر یا ان کے پاس ولدان ولد کی جمع ہے بچے چھوٹے بچے اور غلام کی جس طرح جمع غلمان آئی تھی نا تو یہ ولدان بھی تقریباً غلمان ہی کے معنوں میں ہے چھوٹے لڑکے اگرچہ ولد کے میں نے بچہ بچی دونوں ہوتا ہے لیکن ولدان میں میل چائلڈ کا یعنی تصور آتا ہے ولدان پلورل ہے مقصر اور وہ ہوں گے مخلدون چونکہ جمع عاقل کی ہے تو صفت مخلدون آئی ہے ورنہ آنا چاہیے تھا مخلدتن عام غیر عاقل کی ہوتی تو اب خلد یخلد تخلیدن کا ایک معنی ہوتا ہے دائمی بنانا دوام بخشنا ان معنوں میں اخلد یخلد بھی قرآن کریم میں آیا ہے یحسب ان مالہ اخلد اور خلد یخلد ورب کہیں استعمال نہیں ہوا یہ اس میں مفعول کا صیغہ یہاں استعمال ہوا ہے خلد یخلد تخلیدن کسی کو خلود بخشنا اور مخلد اسم فاعل ہوگا مخلد اسم مفعول ہوگا جس کو خلود بخشا گیا تو ان معنوں میں ولدان مخلدون کا معنی بنتا ہے وہ ایسے لڑکے ہوں گے جو لڑکے ہی رہیں گے ان کی گویا کہ نہ وہ بوڑھے ہوں گے نہ ایک معنی تو یہ عموماً تفسیر والے کرتے ہیں اور شاہ صاحب نے اسی لیے جاویدان کیا ہے لیکن ابن خالوے کی کتاب میں ہم نے پڑھا تھا اسی کو خلدا اور خلدا میں اس نے لکھا تھا اور اس نے شعر کوٹ کیے تھے اس صورت میں نہیں آگے وہ صورت الحمزہ میں کہ مخلد کا معنی ہوتا ہے جس کے کانوں میں بالیاں ڈالی ہوئی ہیں ایک معنی یہ بھی ہے تو پھر اگر یہ معنی ہے غلام المخلد اور ولد المخلد ایسا ملازم جس کے کانوں میں بالیاں ڈالی گئی ہوں یہ یا تو پیار سے بھی ڈالتے ہیں اور یا خوبصورتی کے لیے بھی ڈال دیتے ہوں گے دونوں ہی باتیں اس میں شامل ہوتی ہوں گی بہرحال اب کم رواج رہا ہے لیکن ہمارے اپنے زمانے میں بچوں کے کانوں میں میرے خیال میں چوتھی جماعت میں اتری ہے اتنی اتنی سونے کی بالیاں تھیں جتنی ہم نے اپنی بچیوں کو بھی نہیں دی تو وہ عام ہوتا تھا کہ مردوں کا وہ خصوصاً پہلے بچے کو تو خاص طور پر سونے کی بالیاں پہناتے تھے ہاں ہاں پتہ نہیں یو بھی وہ بھی کرتے ہیں تو اس طرح سے وہ ویسے جو ملازم وغیرہ ہوتے تھے نا ان کے کانوں میں بھی وہ خوبصورتی کے لیے رنگ ڈال دیتے تھے تو اگر مخلد کا وہ مانا جائے تو بھی ہو سکتا ہے اور مخلد بمعنی جاویدان کہ وہ ہمیشہ اسے ایک سٹیج پہ رہیں گے یہ بھی کوئی عجیب بات ہو سکتی ہے اب ہمارے ہاں تو انسانوں میں تو یہ نہیں ہے کہ 13 سال پہ پہنچ جائیں تو پھر وہیں سٹے کر جائیں کہ اب نہ 14 کے ہو نہ پیچھے ہٹے نہ آگے جائیں ہو سکتا ہے جو بھی ہو یا تو یہ مخلدون بہرحال دو معنی ہیں اور وہ قرب بالی والے جو ہے نا وہ بھی معنی کیا ضرور کیا ہے ابن خالوے کی کتاب ہے اعراب ثلاثین سورۃ من القرآن الکریم اس نے قرآن کی 30 سورتوں کے اعراب پر ایک کتاب لکھی ہے پوری کتاب صرف 30 سورتیں ہیں سورۃ طارق سے یعنی 12-13 کی آخری 30 سورتیں الحمد شروع میں لیا پھر سورۃ طارق سے ون ناس تک بڑی اچھی اور عجیب و غریب بحثیں اس نے اس میں کی ہے صرف اعراب نہیں ڈکشنریوں میں وہ بس کہیں سے کہیں لغوی معنوں میں چلا جاتا ہے اور اس طرح سے وہ دراصل تو بہت سا علم چھانٹ لیتے ہیں تو غلام ان پر اس طرح کے ہوں گے جو کہ یا نوجوان ایسے ہمیشہ نوجوان رہنے والے یا کانوں میں بالیوں والے اور وہ ہوں گے یطوف بے اقواب و اباریق لے کے آئیں گے اقواب اور اباریق یعنی ان کے ساتھ گھومیں گے مطلب وہ لاتے رہیں گے اور اقواب جمع ہے کوب کی اور کوب کہتے ہیں پیالے کو جس کا نہ دستہ ہو نہ کوئی ہینڈل نہ ٹوٹی نہ کچھ جسے ہم عام پیالہ کہتے ہیں آپ خورا کہہ لیجئے پیالہ جس طرح سے جس میں یہ پانی پینے کے یا دہی وغیرہ کے ہوتے ہیں یعنی اس میں ہینڈل نہیں ہوتا اور اباریق ابریق کی جمع ہے ابریق کہتے ہیں جس میں ہینڈل بھی ہو اور اوپر گردن بھی ہو سراہی کی طرح یہ خاص فارسی لفظ ہے اور اس کی شکل جو ڈکشنری میں بنی ہوئی ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ نیچے تھوڑا سا پھر لمبی اوپر گردن لے جاتے ہیں اوپر اس کا تھوڑا سا وہ ایک منہ چوڑا کر دیتے ہیں یعنی نیچے سے لے گئے نا لمبی گردن تھا ہاتھ میں اوپر تھوڑا سا منہ چوڑا ہو جاتا ہے اس کو بلبلا کہتے ہی بلبلا ہے اس کو عربی میں اور پھر لمبا ہینڈل ہوتا ہے پکڑنے کا تو اس شیپ کے برتن کو ابریق کہا جاتا ہے جس کی جمع ہے اباریق
सुराही की तरह की चीज ही समझ लीजिए। सुराही में हैंडल नहीं होता, बस इतना ही बात है। उसमें हैंडल, इब्रिक में हैंडल जरूर होता है। नहीं टूटी नहीं, नहीं शायद टूटी नहीं है, टूटी शायद नहीं है मेरे ख्याल में। मुंजिद में उसकी तस्वीर बनी हुई है बारह। हाँ ऊपर से ही निकालते हैं, ऊपर ऊपर से ही निकालते हैं। टूटी तो और चीज हुई ना, वो तो फिर क्योंकि जो वो जो सुराही के साथ जो तस्वर शराब का है ना, वो गर्दन उसकी चूंकि लंबी होती है और फिर वो जब उसमें से निकलती है तो आवाज निकलती है उसकी, वो उसमें एक म्यूजिक पैदा होती होगी। कुजे तो तर्जमा अकवाब का कूब का कूब, चलिए कुजा कह लें, उसमें हैंडल होता है और टूटी होती है, टूटी नहीं है ब्रीक में। बहरहाल बर्तन है जो सुराही के मन में शायद ज्यादा बन सकता है, जहां तक तो उसकी शक्ल का ताल्लुक है, सिवाय इसके कि वो धात का होता है। समावार वगैरह ये ईरानी बड़े खूबसूरत बनाते हैं, तो उस किस्म की चीज तस्वीर उन्होंने तो इसकी बनाई। जी हाँ जी, बड़ा लंबा हैंडल होता है, लंबी गर्दन होती है,
जिसको आफ्ताबा कहते हैं
शायद, वो आफ्ताबा ही कहते होंगे। वकासिम में मईन, और प्याला होगा ये कास, मैंने भी प्याला है, अकवास इसकी जमा आती है। मिम मईन, महीन भी लफ्ज पहले आ चुका है।